الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زارت البدع والفتن وسبت صحابي فليزير العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین گرامی قدر آج کے اجلاس کا مقصد آپ حضرات نے بذریعہ اشتہار اور پیشرو مقررین حضرات کی زبان سے سماعت فرما لیا ہے اجلاس کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں گزارشات پیش کرنا چاہوں گا خالق عرض و سما کی بارگاہ عالیہ میں استدعا فرمائیے کہ حق جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے آمین جلسے مذہبی کانفرنسیں اجتماعات اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ عوام الناس تک قرآن و سنت کے احکامات پہنچائے جائیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگاہ کیا جائے عوام کو باطل نظریات سے بھی بچنے کی تلقین کی جائے اور بدعملی سے بھی اعراض کی دعوت دی جائے مختلف موضوعات پر، مختلف عنوانات پر ملک میں جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں. مجموعی مقصد سب کا یہی ہوتا ہے کہ عوام کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سے آگاہ کیا جائے. البتہ ہر جلسے اور ہر کانفرنس کا کوئی خاص عنوان یا خاص موضوع متعین کر دیا جاتا ہے. پاکستان بھی اس خاص موضوع متعینہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں، ایک ذہن بنا کے آئیں کہ ہم نے اس عنوان پر کچھ سننا ہے. اور خطیب و مقرر کو بھی آسانی ہو کہ اس نے اس عنوان پہ کچھ کہنا ہے. چنانچہ اسی اصول کے مطابق آج کی اس تقریب کا پروگرام اور اس کی ترتیب عظمت صحابہ کانفرنس کے نام سے دی گئی. چنانچہ اشتہار میں کیے گئے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے میری گزارشات کا عنوان ہوگا عظمت اصحاب رسول اور آل سنت والجماعت کی مظلوم. مجھے آپ کے شہر میں بہت کم بولنے کا اتفاق ہوا. آپ حضرات پوری طرح میرے جذبات و احساسات سے واقف نہیں ہیں اور میں پوری طرح آپ کے جذبات و احساسات سے آگاہ نہیں ہوں. رات کا دیش اب خاصا حصہ بیت چکا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جس حصہ میں آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا اس حصہ میں مجھے آپ سے گفتگو کا اتفاق ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ نے تعاون کیا مذہبی دلچسپی کا ثبوت فراہم کیا اور عقیدے نظریے کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت کا ثبوت دیا تو مجھے اپنے خالق پہ پوری توقع ہے، بھروسہ ہے. یقیناً میں کچھ نہ کچھ کہنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور آپ سننے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ بھی بھروسہ ہے اس ذات پر، اور اس سے یہ بھی توقع ہے کہ مجھے اور آپ کو وہ خود باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا. صحابہ اور آل سنت کی مظلومیت، پاکستان میں بیسیوں فتنے، بلکہ پوری دنیا میں کہہ لیجیے، آج سے پہلے بھی متعدد فتنے تھے اور آج بھی. ہر صدی میں علماء آل سنت اور آل حق نے پوری جرات کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا. چودہویں صدی جو گزر چکی ہے، یہ صدی مختلف فتنوں کے لحاظ سے پر تھی. قادیانیت کا فتنہ اس صدی میں زوروں پر تھا. برطانیہ کا ظلم و تشدد اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا. عیسائی مشنری ہیں مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں مصروف عمل تھے. فتنہ رفت کو برطانوی دور میں پھیلنے اور پھولنے کا اتفاق ہوا, اس کو موقع ملا, بلکہ اس کو مواقع فراہم کیے گئے. بعض اوقات یہ بات جب کہی جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر آنے والا خطیب دوسرے فرقے کو انگریز کا ایجان یا انگریز کی پیداوار کہہ دیتا ہے. شاید یہ ایک روٹین ہے, یہ ایک عادت ہے یا طبیعت بن چکی ہے. حقیقت اس میں شاید کوئی نہ ہو. تو میں نے یہ الفاظ محض روٹین کے مطابق ادا نہیں کیے, نہ ہی اپنے دشمن فریق کو تعصب کی بنا پر رگیڑنے کی خاطر یہ الفاظ میں نے استعمال کی, بلکہ مبنی بر حقیقت جو بات ہے وہ میں نے عرض کی. ثبوت کے لیے بہتر ہے کہ میں آگے چلنے سے پہلے آپ کی ذہن سازی کرتا جاؤں اور آپ کے ذہن کو آنے والی معروضات کے لیے, آنے والی گزارشات کے لیے تیار کر کے آگے چلوں. شیعہ کی یہ کتاب چھپی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا نام ثبوت خلافت ہے. اس کتاب کی شیعہ کے بڑے بڑے مجتہدین نے تصدیق و تائید کی, اس کو سراہا اور اس میں بات کی گئی ہے مسئلہ خلافت پر. اس مسئلہ پہ بحث کرتے ہوئے مصنف بڑی وضاحت کے ساتھ اس کتاب کے صفحہ 263 پر اپنی کیفیت, اپنے فرقے کی حالت کو بیان کرتے ہوئے تعریف کرتا ہے. شیعہ نے حیدر کرار, تم لوگ برٹش گورنمنٹ کا شکریہ بجا لاؤ جس کے زیر سایہ تم پھولتے اور پھلتے ہو اور مخالفین کو دندان شکن جواب دے رہے ہو, ورنہ سلطنت اسلامیہ میں تو تم عبادت الہی بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ الفاظ کسی ایسی زبان کے نہیں ہیں جو کسی کو سمجھنا ہے, اور کتاب بھی آج کی چھپی ہوئی نہیں, آج سے تقریباً 50 سال پہلے چھپی. الفاظ اس کے جو خود مصنف نے استعمال کیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. دوبارہ اس لیے پھر پڑھتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں اور مجھے آگے چلنے کا موقع فراہم فرمائیں اور اپنے ذہن کو تیار کریں میری گفتگو کو سننے کے لیے. میرا طرز گفتگو یا طرز تقریر عام مقررین جیسا نہیں ہوگا. میں مات چند ایک واقعات یا حکایتیں سنا کے نہ وقت گزارنے کی کوشش کروں گا اور نہ ہی آپ کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کروں گا. میں کوشش یہ کروں گا چاہے میری بات کسی کو آج گوارا ہو یا نہ, آج کسی
کو میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن جس چیز کو میں سچ سمجھوں اور اس سچ کے لیے دلائل بھی موجود ہیں، میں اسے بہرحال کہوں گا. ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں آج اس کو پذیرائی نہ ہو، حالات آج حمایت نہ کریں، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہی ماحول، یہی معاشرہ اور یہی حالات ہماری ان گزارشات کی تائید کریں گے. جیسے کہ قادیانی مسئلہ نہیں، اسی ماحول نے حمایت کی، اسی معاشرہ نے حمایت کی، پاکستان کی حکومت کو بالآخر ہمارے اس مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اسی ماحول اور معاشرے کے وہ افراد، وہ سیاستدان، وہ لیڈر اور وہ سیکولر ذہن رکھنے والی جماعتیں بھی بالآخر ہمارے مطالبے کی تائید سے مجبور ہو گئی. جبکہ ایک وقت وہ تھا کہ قادیانی مسئلے پہ بیان کرنا ہمارے ملک میں فرقہ واریت شمار ہوتا تھا، علماء حق اس کے سزائیں کاٹتے تھے، مقدمے بنتے تھے، مصیبتیں جھیلنا پڑتی تھی. دفعہ 44 کا نفاذ ہوتا تھا اور دفاتر میں اکثر علماء کو تبلیغ کیا کرتے تھے کہ ایسی سرگرمیوں سے باز رہو، ان سے حالات خراب ہوتے ہیں، ان سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، نفس امن عامہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لا این آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ہر بار جو تبلیغ اس وقت قادیانی مسئلے پہ ہمارے سامنے کی جاتی تھی اور ہمارے اکابرین کے سامنے کہ یہ مسئلہ نہ چھیڑا جائے، قادیانیوں کے خلاف کتنی زیادہ تیز اور تند تقاریر نہ ہوں، دین ہی آج اسی طرح رافضیوں کی شیعہ کی تردید کے لیے ہمارے سامنے ہر بار وہی تقریریں ہیں، وہی انداز ہے، وہی لب و لہجہ ہے، وہی دلائل ہے. اس وقت بظاہر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولوی کبھی یہ مسئلہ بھی حل کروا ڈالیں گے، یہ مسئلہ کبھی مانا جائے گا، قادیانیت اتنی مضبوط ہے، یہ بس قرار دادے ریزولیشن پاس کر کے چلے جاتے، یہ ایک ذہن تھا اس وقت. لیکن الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ علماء حق کا طبقہ اس پہ لگا رہا اور آخر کار اسی ماحول، اسی معاشرے میں وہ دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آج قادیانیت کے خلاف آپ جتنی تیز تقریر کریں آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوتی کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے. بہن آج اسی طرح شیعت کے خلاف تیز و تم تقریر برداشت نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جتنی تیز تقریر ان کے خلاف کریں گے اتنی ہی تیز تقریر ماحول بھی برداشت کرے گا، معاشرہ بھی برداشت کرے گا، مساجد کی کمیٹی اور انجمنیں بھی برداشت کریں گی، ارباب اقتدار بھی برداشت کریں گے، عدالتیں بھی برداشت کریں گی. بہرحال ہر کام کے لیے وقت لگتا ہے. میں نے آج سے عرض کی ہے کہ میں آپ کو آنے والی گزارشات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ میری تقریر عام طرز سے ہٹی ہوئی ہوگی، میں دین سازی کے انداز سے گفتگو کروں گا، آپ کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنا چاہوں گا، آل سنت کی مظلومیت بتلاؤں گا، شیعت کا ظلم بتلاؤں گا، ارباب اقتدار کی قائلی، سستی، غفلت اور آل سنت کے حقوق کی پامالی سے آپ کو آگاہ کروں گا. یہ گویا میری تقریر کے سیدھا سیدھا عنوانات ہیں. اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو میں ان تمام عنوانات پہ کچھ عرض کر جاؤں گا، اور اگر آپ نے اس پہ بیٹھتے، خسر پسر کرتے، آپس میں گفتگو کرتے، ادھر ادھر دیکھتے، اس سرسر کے ساتھ آپ نے میری گفتگو کو سنا تو شاید میں گفتگو نہ کر سکوں، آپ سن نہ سکیں. جتنی دیر ہم بیٹھے وہ گویا آپ کا وقت بھی ضائع جائے اور میرا وقت بھی ضائع جائے. میں یہ امید اور توقع کرتا ہوں کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس عنوان سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، اور سننے کے بعد آگے یہ آپ اپنا فریضہ سمجھیں گے کہ آپ دوسری سنی قوم کو بھی ان حقائق سے آگاہ کریں، اور آگاہ کرنے کے بعد انہیں تیار کریں کہ کیا ہمیں اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا ہمیں اپنے عقیدے اور نظریے کے تحفظ کے لیے کوئی تیاری کرنا ہے یا نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا فرض سمجھ کے آگے بھی پھیلائیں گے اور میری گزارشات کو بھی پوری توجہ کے ساتھ استعمال فرمائیں گے. میں نے آپ کے سامنے لفظ یہ استعمال کیا کے متحدہ ہندوستان میں جب برطانیہ پر سر اقتدار تھا کئی فتنے پیدا ہوئے. قادیانیت کا فتنہ پیدا ہوا, رضاخانیت کا فتنہ پیدا ہوا, شیعت کے فتنے کو پیدا ہوئے تو اگر کے مدت ہو گئی تھی, لیکن اسے پھیلنے پھولنے کا موقع برطانیہ نے ہندوستان میں دیا. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معاذ روٹین کے الفاظ ہیں, معاذ کسی فرقے کے خلاف زیادتی ہے, یہ معاذ تقریر کا انداز ہے کہ جس کو چاہا ملکی غدار کہہ دیا, جس کو چاہا انگریز کا ایجنٹ کہہ دیا. یہ اس میں کوئی حقیقت ہے تو اپنے الفاظ کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے شیعہ کی وہ کتاب پیش کی ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی اور آج سے 50 سال پہلے لکھی گئی. نام اس کا میں نے آپ کو بتلایا ہے ثبوت خلافت, حصہ 2, صفحہ اس کا 263 ہے. الفاظ یہ ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار, تم لوگ برٹش گورنمنٹ کا شکریہ بجا لاؤ جس کے زیر سایہ تم پھولتے اور پھلتے ہو اور مخالفین کو دندان شکن جواب دے رہے ہو, ورنہ ذرا الفاظ پہ غور کرنے کا آپ کو گویا موقع ہے. اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ذرا لفظوں پہ غور فرمائیں, ورنہ سلطنت اسلامیہ میں تو تم عبادت الہی بھی نہیں کر سکتے تھے. یعنی الفاظ اس شیعہ کے یہ ہیں اپنے شیعوں کو کہ تم برٹش گورنمنٹ کا شکریہ بجا لاؤ, کیوں کہ جس کے زیر سایہ تم پھولتے اور پھلتے ہو. وہ اس نے اقرار کیا قادیانی فرقے کی طرح, جیسے ان کے سربراہ نے کہا تھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں, اسی طرح اس نے اقرار کیے کہ ہم انگریز کے زیر سایہ پھلے اور پھولتے رہے. اور اپنی پوری قوم کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ تم برٹش گورنمنٹ کا شکریہ بجا لاؤ جس کے زیر سایہ تم پھلتے اور پھولتے ہو, ورنہ سلطنت اسلامیہ میں تو تم عبادت الہی بھی نہیں کر سکتے تھے. کتنی جرات کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام آ جائے, سلطنت اسلامیہ ہو, تو تم اپنی عبادت بجا نہیں لا سکو گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسی سلطنت اسلامیہ ہے جو عبادت الہی کو روکتی ہو؟ وہ کون سا اسلام ہے کہ جو اسلام عبادت الہی کرنے سے روکتا ہو؟ آپ ششتر رہ جائیں گے کہ وہ ایسا کون سا اسلام یا اسلامی سلطنت ہے جس کے زیر سایہ شیعت نہیں پھیل سکتی اور برٹش گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے زیر سایہ پھلنے اور پھولنے کا گویا پھلنے اور پھولنے کی طرف رکھ رہی ہے اور انہیں کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, اور سلطنت اسلامیہ کی اس کے مقابلہ میں تحقیر کی جا رہی ہے, اس کی تنقید کی جا رہی ہے. سلطنت اسلامیہ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تم عبادت الہی بجا نہیں لا سکتے. میں تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ شیعہ کی عبادت الہی کیا ہے. عبادت الہی میں جس کا یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ سلطنت اسلامیہ نے تم عبادت الہی بھی بجا نہ لا سکتے, شیعوں نے پوری وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم ابو بکر عمر پہ لعنت نہ بھیج لو. تمہاری عبادت, تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم ابو بکر عمر پہ لعنت نہ بھیج لو. چنانچہ ان سراستن عن الفحشاء والمنکر, اس آیت کے تحت مولوی مقبول حسین دہلوی شیعہ مجتہد لکھتے ہیں کہ جو شخص ابو بکر عمر کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے ان پہ تبرع کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا, اس شخص کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اسی کی طرف اس ملعون نے اشارہ کیا ہے کہ تم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سلطنت اسلامیہ نے تو عبادت الہی بھی بجا نہیں لا سکتے. انہیں یقین ہے کہ اگر اسلام کی حکومت ہو, مسلمان پر سر اقتدار آ جائے, تو واقعہ یہی ہے کہ انہیں کوئی ایسی نماز پڑھنے دے گا جس نماز میں یہ ابو بکر اور عمر پہ لعنت بھیجتے ہوں. آپ بتائیں ایمانداری سے, یہ نماز جس میں ابو بکر اور عمر پہ لعنت بھیجی جاتی ہے, یہ نماز واقعی برطانیہ کے دور میں پڑھی جا سکتی ہے؟ واقعی یہ برٹش گورنمنٹ کے زیر سایہ پڑھی جا سکتی تھی اور شیعہ اس دور میں پڑھتے رہے؟ آج بھی بند کمرے میں شیعہ یہی نماز پڑھتے ہیں اور ابو بکر عمر پہ لعنت بھیجتے ہوئے آج بھی وہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. اور یقینی بات ہے کہ یہ نماز اس دور میں, اس حکومت اور سلطنت میں نہیں
اسلام کا نام لیتی ہو یا اسلامی آئین کو راتب کر رہی ہو، اس لیے شیعوں نے برطش گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا.
سے پہلے یہ بھی بتلاتا جاؤں کہ ہمارے جنگ میں آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کا ایک واقعہ، ایک زمین ہمارے شہر میں سنیوں کی مسجد کی خالی پڑی، مسجد کے نام وقف ہے لیکن بڑا خالی پلاٹ ہے، دوسری جگہ مسجد تعمیر ہے اور اسی مسجد کے نام ایک پلاٹ وقف ہے تقریباً 2 کنال اور کچھ مرلے کا. اس میں شیعوں نے ٹینٹ لگایا کہ ہم نماز عید پڑھیں گے. ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی کہ ہم نماز عید نہیں پڑھنے دیں گے. چنانچہ ڈپٹی کمشنر تک بات پہنچی، میٹنگ ہوئی، بحث ہوئی، وہاں شیعوں نے وہاں ڈپٹی کمشنر کے سامنے یہ کہا کہ جی کتنی بڑی زیادتی ہے کہ خالی پلاٹ پڑا ہے، سارا سال اس پلاٹ پر گدے پھرتے ہیں، کتے پھرتے ہیں، جانور پھرتے ہیں، وہ تو انہیں نہیں چپتے، اور اگر ہم سال کے بعد ایک دن یہاں عبادت الہی بجا لائیں تو انہیں برداشت نہیں ہے. یہ ظاہری الفاظ کے لحاظ سے اتنی دلکش بات تھی کہ جو لوگ مذہب سے واقف تھے خصوصاً افسران تک کا، ان کو تو یہ بڑی اپیل کرنے والی بات تھی. واقعہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کانپ اٹھا، وہ کہنے لگا کہ بات تو ٹھیک کہتی کہ سارا سال جہاں ہر قسم کے جانور پھرتے، اگر آج کی نماز پڑھ لیں آپ کو اعتراض کیا ہے؟ میں نے کوشش کی کہ میں کوئی ایسی بات نہ لاؤں اس میٹنگ میں کہ جو زیادہ تلخ ہو. چنانچہ ڈپٹی کمشنر سے میں نے عرض کیا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جو بات کہوں گا صحیح ہوگی. میں نے یہ کہا کہ جناب والا بات یہ نہیں ہے، گدا، گھوڑا، کتے جو بھی پھرتے ہیں پلاٹ پہ، وہ ہمارے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کر سکتے. ان کا پروگرام ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کا ہے. یہ رات مسجد کی ہے، ہم جب چاہیں گے اس کو مسجد کے مصرف میں لائیں گے، دیکھ کے مسجد پہ لگا دیں گے، یا مسجد کی دکانیں وہاں بنا دی جائیں گی، یا کوئی مارکیٹ بنا دی جائے گی، یا وہاں کھیتی کر لی جائے گی، جو ہمارا دل چاہے گا، جب چاہے گا، جب ہمارے پاس استطاعت ہوگی ہم کریں گے. یہ آج ٹینٹ لگا کر اپنا حق جتلانا چاہتے ہیں. آج ٹینٹ لگائیں کل ایک جھنڈا لگا دیں گے، پرسوں تھوڑا سا پھڑا بنا لیں گے، مزید کچھ دنوں کے بعد 4 دیواری کر لیں گے، پراپرٹی ہماری ہے. بعد میں آپ کہیں گے جی اب نقشے ہم نے آنا ہوتا ہے، لال آر کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں کوئی نہ کوئی ماں بارہ یا ان کی ماتمتا بن جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم آج ان کو کسی قسم کا قبضہ کرنے کا موقع دیں. ان کی عبادت گاہیں امام باڑے موجود ہیں، یہ کسی اور جگہ نماز عید پڑھ، یا آپ اپنا سرکاری پلاٹ کوئی ان کو دیں، اس جگہ جا کے یہ نماز پڑھ لیں، یہاں کئی سرکاری سکول ہیں، کالج ہیں، وہاں کسی گراؤنڈ میں نماز پڑھ لیں. یہ نرم سے نرم گفتگو میں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ یہی اٹکے رہے. اور ڈپٹی کمشنر کا بھی تھوڑا سا ذہن بدلا، وہ کہنے لگے کہ یہ آخر حج کیا ہے، اس میں گدے پھرتے ہیں، کتے پھرتے ہیں، گھوڑے پھرتے ہیں، ہمیں سجدہ نہیں کرنے دیا جاتا، اتنا ظلم ہے، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے. ہٹا کے ایک سیا جا کر کے منہ سے نکل گیا کہ بھی کوئی یزیدی دور ہے، کہ زمین پہ سجدہ نہ کرنے دیا جائے. جب اس کا انداز یہ دیکھا اور صورت حال یہ نظر آئی کہ بھائی شاید ڈپٹی کمشنر یہ کہے کہ نماز ہی پڑھنی ہے، تو مجھے یہ دل خراش بات کہنا پڑی. میں نے کہا جناب والا ہم اس زمین پہ کتا گدا پھرے وہ ابو بکر پہ لعنت نہیں بھیجتا، جنگ میں پھرے وہ لعنت نہیں بھیجتا، جو کتے سے رکھتے ہے وہ گدے سے رکھتے ہے، وہ گھوڑے سے رکھتے ہے، وہ چوبایا سے رکھتے ہے، جو سجدے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے بھی ان دو شخصیات پہ لعنت بھیجتے جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں جنت میں کھوئے ہوئے. میرے محترم سامعین، میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ مرکزی دارالحکومت میں بیٹھے پرانکا طبقے، ہماری تمام سرگرمیوں پر فرقہ واریت کی چھاپ لگا دی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر پاکستان میں نیک نیا فتنہ، نیک نیا فرقہ جنم لیتا ہے کہ حقائق کو دیکھا نہیں جاتا. میں جتنی بات کہوں گا واضح اور دو ٹوک ہوگی،
مدلل اور مضبوط ہوگی. اور آپ کے مرکزی شہر میں میں چیلنج کے ساتھ یہ راستیوں سے کہہ جاؤں گا کہ اگر تمہیں میری گفتگو سے اختلاف ہے تو تم پنڈی کے ہی سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرو, میں تمہیں کافر رکھتا ہوں. اگر تم مسلمان ہو تم رٹ دائر کرو, ہم کیس لڑتے ہیں, کیس چھ ماہ چلے سات چلے, ہم تمہیں کافر ثابت کریں گے, تم اپنا اسلام ثابت کرو. میرے محترم تانی, میں آپ کو یہ دعوت دوں گا, ہم چاہتے یہ ہیں کہ حق کو باطل کھول کے سامنے آئے, آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اس کی آواز سے آپ کی تھوڑا سا سوفی پن چھوڑیں. جس کے سب ضرورت کے راتی ہے وہ صاف بن کے نمبر سے رہتا ہے اور وہ حقائق کو جب تک باز نہیں ہونے دیتا, وہ کٹائی کو منظر آنکھ پہ نہیں آنے دیتا, اس کے وفادارات ہیں, اس کے ذاتی اخلاق ہیں. میں تمہیں خدا اور اس کی کبریائی کا واسطہ دے کے کہوں گا, تم حقائق کو سامنے آنے دو, حق کو باطل کو جب تک بیان ہونے دو, حقیقت کو منظر آنکھ پہ آنے دو, جو کفر ہے اس کو الگ ہونے دو, جو اسلام ہے اس کو الگ ہونے دو. ہونا چاہیے یا نہیں؟ دو چار آدمیاں بے چاہتا تھے جی, ہونا چاہیے کہ سیان حیدر کرار تم لوگ برٹس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرو, جس کے دیر پایا تم پھولتے اور پھلتے ہو, اور سلطنت اسلامیہ میں تم عبادت الہی بھی نہیں کر سکتے. آج کا کیا خیال ہے کہ یہ فرقہ یہ سب کا پاکستان میں اسلام چاہتا ہے؟ اس کی آواز سے چاہتے نہیں چاہتا. جس نے برٹس کو سلام کہا, جس نے برٹس گورنمنٹ کی مدد کی, جس نے اس کے گنگائے اور اس کے دیر پایا پھلنے اور پھولنے کا شکریہ ادا کیا, اور سلطنت اسلامیہ کی توہین اور تنقید کی جو اس نے عبادت الہی بھی نہیں کرنے دی جاتی, وہی شیعہ آپ کی ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا, وہ نہ اس وقت اسلام چاہتا تھا نہ آج اسلام چاہتا ہے. چنانچہ ابھی تو ضیاء نے اسلام نافذ نہ کیا تھا, نہ بغیر اس کے نفاق کے کوئی حالات نظر آ رہے تھے, زبان زبان پہ اسلام تھا, اخبارات میں اسلام تھا, ذرائع ابلاغ پہ اسلام تھا, ریڈیو ٹی وی پہ اسلام تھا, صدر صاحب کے خطبوں میں اسلام تھا. اسی اسلام اسلام کے نام کو سنتے ہی سیت پر ہم ہوئی, سیت سر کو بھی آئی, اس نے تقریب کے گھرو کیا, اس نے کوئٹہ میں ہنگامہ آرائی کی, اس نے بارہ چنار میں فصل و بھارت کی خلاف ادا کر دی, اور آج پھر جب تم مئی کو لاگ مارچ کے پروگرام پر آ رہی ہے, ابھی تو عمل اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا اور بغیر ہوتا بھی نظر نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود سیت اسلام کے نام تک برداشت نہیں کر سکتی, اسلام کے نعرے تک تو برداشت نہیں کر سکتی. چنانچہ اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے کبھی فکر جسبیا کا نعرہ رکھتے ہیں, کبھی اسلامی انقلاب خمینی کے نام سے پاکستان میں اس کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے. میں آرام بصیرت کہتا ہوں کہ سیت کسی بھی لحاظ سے وہ اسلام نہیں چاہتی جو اسلام محمد رسول اللہ لائے, شیعہ نہیں چاہتا اس اسلام کو جو قرآن و سنت نے پیش کیا, شیعہ نہیں چاہتا اس اسلام کو جس کو باب پیغمبر نے پھیرایا اور اس کی اشاعت کی, اس لیے کہ شیعہ نہ یہ قرآن مانتے ہیں, شیعہ نہ محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں, اور نہ ہی شیعہ عذاب پیغمبر کو مانتا ہے, نہ ہی شیعہ علی بن ابی طالب کا قائل ہے, نہ ہی شیعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس پر تقدس و شرافت کا قائل ہے. یہ محض لفاقی نہیں, میں نمبر وار ان تمام چیزوں کو شیعہ کتب سے بیان کروں گا. شیعہ قرآن کو نہیں مانتا, ثبوت پیش کروں گا. اس چیلنج کے ساتھ اگر شیعہ کو اعتراض ہو مجھے عدالت میں لائے, گورنمنٹ کو اعتراض ہو مجھے عدالت میں لائے, میں دلیل کے ساتھ پیش کروں گا. شیعہ محمد رسول اللہ کو آخری رسول نہیں مانتا, شیعہ کو اعتراض ہو عدالت میں کیس لڑ لے, میں دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا. شیعہ حیدر کرار کو نہیں مانتا, اختلاف ہو شیعہ کو عدالت میں آ رہا ہے, میں شیعہ کی کتاب سے پیش کروں گا. شیعہ فاطمہ الزہرا کی توہین کرتے اسے ضرورت ہو عدالت میں آئے, میں دلیل سے ثابت کروں گا. شیعہ وہ نظام نہیں چاہتا جو محمد رسول اللہ لائے, اگر شیعہ کو اختلاف ہو بجائے لاکھ مارچ کے صحیح عدالت میں کیس کرے, اگر اس کا کفر ثابت نہ کر دیا گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنی قوم گولی مار دے. سامنے آ رہی ہوگی کیسی یا اسلام اونچی آواز سے, سلطنت اسلامیہ میں اپنی عبادت ہے اونچی آواز سے, یہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، یہ ان کا اقرار ہے بلند آواز سے. شیعہ ایسی سلطنت اسلامیہ نہیں چاہتا کہ جس میں وہ اپنی وہ مخصوص عبادت سر انجام دے سکے. عبادت میں نے آپ کو ان کی بتلائی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں بھی ابو بکر و عمر پہ لعنت بھیجنا ثواب اور اجر سمجھتے ہیں، لہذا وہ کبھی بھی ایسی سلطنت کو برداشت نہیں کریں گے کہ جو سلطنت ان کو ابو بکر و عمر پہ لعنت بھیجنے کی اجازت نہ دیتی ہو. وہ پوری سلطنت برداشت کریں گے، اسی کے گن گائیں گے، اسی کے دیر سایہ پھلیں اور پھولیں گے، اسی کے خطبے پڑھیں گے، اسی کی مرہ ترائی کریں گے. جو سلطنت یا جو حکومت ان کو ابو بکر و عمر کے محاذ اللہ تبرہ کرنے کا حق دے، ان کے لعنت بھیجنے کے موقع فراہم کرے، اس گورنمنٹ یا سلطنت کو شیعہ مان سکتے ہیں، اس کے سوا شیعہ کسی اور سلطنت اسلامیہ کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے. لاکھ وہ کہیں ہم پاکستان کے حمایتی ہیں، نہیں ہیں، اس لیے کہ جو برتس گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس کے ذہن سارا ہم پھلتے اور پھولتے ہیں، وہ آج پاکستان کی حکومت کا شکر گزار بن سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے. اس مختصر گزارش کے بعد کہ آپ کا ذہن یہ بن جائے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ انڈیا کی زمین پر متحدہ ہندوستان میں کئی فتنے پروان چڑھائے ہیں، ہر فتنے کی سرکوڑی کے لیے اللہ رب العالمین نے 14 صدی میں علماء اہل سنت علماء دیوبند کو کھڑا کیا. ہر صدی میں اہل حق کو رہا فتنہ کی سرکوڑی کے لیے آئے، 14 صدی میں اہل سنت کا صحیح ترجمان، اہل سنت کی صحیح نمائندگی کرنے والے، اہل سنت و جماعت کے نظریات کو من عن قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے والا طبقہ علماء دیوبند کے نام سے معروف ہوا. علماء اہل سنت علماء دیوبند نے جہاں کی ساری مشنریوں کو ناکام کیا، وہیں رفت کا مقابلہ کیا، وہیں قادیانیت کا سر توڑا اور وہیں رضا خانیت کو روحے کے چرے سے بائے. یہ معاذ لفظی نہیں ہے بلکہ حقائق ہی. رضا خانیت کی تدریس کے لیے دیوبند کا پرسن منصور نعمانی اٹھا، جس نے جگہ جگہ رضا خانیت کو لے کے چنے سے پا ڈالے. رضا خانی تدریس کے لیے مرتضی حسن چاند پوری آئے، جنہوں نے رضا خان کی زندگی میں کتابیں لکھی، اس کے بعد رجسٹری کی اور یہ چیلنج دیا کہ اگر تیرے اندر اتنی بھاری مار ہے دلائل کو توڑے. حتیٰ کہ جہاں تک مولانا چاند پوری لکھتے اور آج بھی وہ کتاب موجود ہے، رضا خان کا فتوا سامنے رکھ کے اس نے پوری کتاب لکھی. فتوا اسی کا تھا، قلم اسی کی تھی، زبان اسی کی تھی، پرس انہی کا تھا، روپیہ اس پہ انہی کا ترک ہوا تھا. اس بچے کو سامنے رکھ کے حکیم الامت مولانا تھانوی کے خلیفہ اعظم محمد مرتضی حسن چاند پوری اتنے شیر خدا کے لطف سے مشہور ہونے والے علماء دیوبند کے عظیم مناظر نے جواب میں کتاب لکھی کوکر جمانی اور اولاد زوانی، اور اس میں رضا خان کو اس پتے کو سامنے رکھ کے ثابت کیا کہ جب تک رضا خان اپنا یہ پتوا واپس نہ لے اس وقت تک یہ خود بھی، اس کی پوری اولاد بھی، اس کو ماننے والے بھی، اس کی پیروی کرنے والے، اس کو مسلمانوں کا رہنما ماننے والے تمام کے تمام وقت گنا ہے، اور وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حلالی بیٹے نہیں بن سکتے. پوری کتاب لکھی، فتوا رضا خان کے سامنے رکھا، کتاب اس کو رجسٹری کی، اس کی زندگی میں رجسٹری کی، اور یہ لکھا اس کتاب میں اگر تو نے اپنی زندگی میں جواب نہ دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تجھے یہ قبول ہے کہ واقعی تو حلالی نہیں ہے، تیری اولاد کو یہ قبول ہے کہ واقعی وہ بھی حلالی نہیں ہے، تیرے ماننے والوں کو بھی یہ قبول ہے کہ واقعی وہ حلالی نہیں ہے. اگر تو نے جواب نہ دیا اور تو چپ رہا تو تیرے سکوت کو میں دلیل سمجھوں گا کہ واقعی تم ایسی ہو، جبھی تمہاری رگ نہیں پھڑکی اور تم نے اس کا جواب نہیں لکھا. چنانچہ یہ کتاب چلی گئی، رضا خان کی زندگی میں گئی، اس نے پڑھی لیکن اس کے قلم میں جرت نہ ہوئی کہ وہ مرتضی حسن چاند پوری کے رسالے کا جواب لکھتا. وہ مر گیا. اس کے مرنے کے بعد مرتضی حسن نے پھر یہ کتاب اس کے بیٹے کے نام رجسٹری کی. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اسے اسی انداز میں چیلنج کیا کہ چنانچہ اس کا بیٹا بھی چلا گیا، پھر اس کا پوتا آیا اس کو وہی چیلنج دیا گیا وہ بھی چلا گیا. آج مرتضیٰ حسن چاند پوری کو گئے ہوئے اس دنیا سے بھی 50 برس تک اس زید گزر چکے ہیں اور اس کتاب کو چھپے ہوئے تو قریباً میرے اندازے کے مطابق 80 برس گزر گئے ہوں گے. آج بھی میں پنڈی جیسے شہر میں کھڑے ہو کے چیلنج کرتا ہوں، نہ وہ سخت رضا خان جس نے مرتضیٰ حسن کی کتاب کا جواب دیا تھا نہ آج بھی جائے. اور آج مرتضیٰ حسن تو اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ تو قبر میں پہنچ چکا ہے، دنیا میں نہیں ہے. میں اس کے روحانی بیٹے کی حیثیت سے پھر چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم نے سکت ہے تو مرتضیٰ حسن کی اس کتاب کو کبھی جوانی کا جواب لکھ کے اپنا حلالی ہونا ثابت کر ڈالو. اس کو زیادتی نہیں تھی، فتوا رضا خان کا اپنا تھا، اسی سطح کو سامنے رکھ کے مرتضیٰ حسن چاندپوری نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا کہ یا یہ فتوا واپس لو، اگر تم یہ فتوا واپس نہیں لیتے ہو تو اسی فتوے کی روح سے تم حرامی نہیں ثابت ہوتے. ساتھ لکھا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ تم حرامی ہو، البتہ تمہاری اپنی شرم کہتی ہے، تمہارا اپنا فتوا کہتا ہے، تمہاری اپنی تیز بیانی اور تمہاری اپنی قلم کی گواہی یہ کہتی ہے کہ تم حرامی نہیں بنتے جب تک اس فتوے پہ قائم رہو. آج تک مرتضیٰ حسن چاند پوری کی اس کتاب کا جواب نہیں آیا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں نے ایک ہفتہ تک رضا خان جب کا لٹریچر کھنگالے حق کو باطل کو معلوم کرنے کے لیے، فرقے جو کئی ہیں حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. میں اگر علماء دیوبند سے وابستہ ہوا ہوں تو محض تقریر نہیں، کچھ پڑھ کے وابستہ ہوا ہوں، محض عقیدت میں وابستہ نہیں ہو گیا، محض نسلم بعد اصل جیسے لوگوں کا نظریہ بن جاتا ہے ایسے نہیں. میں نے پریزیت رضا خانیت اور سیت کو بڑھا، کاشانیت اور عیسائیت کا مطالعہ حسب استطاعت کی ہے. اس کے بعد مجھے قرآن و سنت کے صحیح ترجمان دار العلوم دیوبند کی چار دیواری میں 14ویں صدی میں پڑھتے ہوئے نظر آئے، اس لیے میں نے ان کے نام کا نعرہ بلند کیا ہے کہ واقعی 14ویں صدی میں اور 15ویں صدی میں اگر کوئی گروہ امت حق ہے جن کی پیشین کو امام دوران فرما دے، ہر صدی میں ایک امت کا گروہ حق پہ رہے گا اور باقی فرقے باطل پہ ہوں گے. 14ویں صدی میں مجھے آل حق کا سب کا صرف قرآن دیوبند نظر آتی ہیں اور انہیں قرآن کی اطلاع کرتے ہوئے اشاعت حق کی انگریز سے مقابلہ کرتے ہوئے جو بندیت 57 کی جنگ آزادی میں نظر آتی ہے، 12 کوٹ کی واقعی میں ترقی ہوئی دیوبندیت نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے نظر آتا ہے کہ یہی وہ دیوبندیت تھی جس نے شاملی کا میدان جیتا، یہی وہ دیوبندیت تھی جس نے کاش جان پتا کیا، یہی وہ دیوبندیت تھی جس نے کاش جانی کا مقابلہ کیا، یہی وہ دیوبندیت تھی جس کا پسند ارجمن اب سکون لکھنوی ہے، جس نے مستحدین ایران اور مستحدین لکھنؤ کو صدیق اکبر کی صداقت منوائی اور ان کو لے کے چنا چپائے، یہی دیوبندیت تھی جس کا پسند ارجمن منظور نوانی ہے، یہی دیوبندیت تھی جس کا پسند مرتضیٰ حسن چاند پوری ہے، یہی دیوبندیت تھی جس کا پسند مفتی محمود تھا جس نے کاشگانی کیس اسمبلی میں لڑا، یہی دیوبندیت تھی جس کا رہنما شیخ القرآن کے نام سے معروف ہوا جس نے توحید کو زمین کے چپے چپے پہ بھرا دیا، یہی دیوبندیت تھی جس کا رہنما دستار توڑتی ہے، یہی دیوبندیت تھی جس کا مختار عبد اپنا اللہ دوست محمد قریشی ہے، یہی دیوبندیت تھی جس کے کارکن آج تبری کی جماعت کی صورت میں کلمے کی اشاعت کر رہے ہیں، یہی دیوبندیت ہے جس نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ملک کے گوشت گوشت نہیں بلکہ عالم اسلام میں دفاتر کھولے، یہی دیوبندیت ہے جس نے اپنی جان جوکھ میں ڈال کے ہر سارے جائز کی آنکھ میں آپ ڈال کے بات کی ہے، ہر محاذ پہ ہر موڑ پہ ٹکر نہیں مقابلہ کیا، رفتارا اس سے رہ تو رہا ہے جو بننے کی کاٹ جان کے تاری اس سے مقابلہ ہو رہا ہے جو بننے کیا. ایک تاریخ ہے جس کا انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا جس کو اپنی ماں نے دودھ پلایا ہو. محض لپاجی سے ہٹتے ہوئے حقیقت پہ اظہار کرتا جاؤں کہ واقعی دیوبندیت ہے یا نہیں، آل سنت و جماعت کے صحیح ترجمان ہے یا نہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شریف سے قدیل شریف اس کی ندھار کو آج چوما جا رہا ہے، جس کی خاص عورتیں اور مرد کپڑوں میں باندھ باندھ کے دور لے جا رہے ہیں، یہی خواجہ قمر الدین سیالوی زندہ تھے. ہمارے ضلع جھنگ میں ایک تصویر گھوٹ تھا، وہاں اسماعیل گوجری شیعہ نے لڑکا ہے، کوئی سنی مسلمان جو ابو بکر کو مومن ثابت کر دے؟ کوئی ہے؟ 3 دن وہ کتا بھونکتا رہا، 3 دن، حتیٰ کہ اسی پنڈ کے ایک زمیندار اس نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا میرے شہر میں ایک کتا 3 دن سے بھونک رہا ہے اور کہتا ہے کوئی مسلمان جو ابو بکر کو مومن ثابت کرے کیا آپ مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے اس کو جواب بھیجا کیا مقابلے کا انتظام کر کے آپ اسے روکے اس کو دعوت دے دیں کہ آپ مقابلہ کریں گے. چنانچہ اس کا خان زادی نے اس علاقے کے ذمہ دار نے خواجہ قمر الدین کے مریض نے اس مریض کو پیغام بھیج دیا کہ ہم بات کریں گے. اگر تو بھاگ گیا میرے چیلنج کے بعد یعنی اس دعوت کے بعد تو جھوٹا تصور ہوگا یہ لکھ کے بھیج دیا. اس کے بعد خواجہ قمر الدین سیالوی نے مولانا محمد ناصر آپ جامع محمدی تحصیل شریعت کو ملتان بھیجا اور انہیں ہدایت کی کہ یا دوست محمد قریشی کو لایا جائے یا عبدالستار توسری کو لایا جائے. چنانچہ مولانا محمد ناصر صاحب ملتان پہنچے. عبدالستار صاحب توسری کا داخلہ ضلع جنگ میں بند تھا, وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے. علامہ قریشی تشریف لے آئے, ان نے 2 دن تک جھوک دایا ضلع جنگ میں اسماعیل گوجری سے مناظرہ کیا. خواجہ قمر الدین سیالوی نے صدارت کی. دوسرے دن جب قریشی مناظرہ جیتا اور اسماعیل گوجری ہزاروں آدمیوں کے دیکھتے ہوئے میدان چھوڑ گیا تو قمر الدین سیالوی نے پھول اور نوٹوں کے ہار قریشی کے گلے میں ڈالے اور بازو کھڑا کر کے اعلان کیا سنیت جیت گئی, کفر ہار گیا. جس آدمی کا دل چاہے اس واقعے کی تصدیق جھوک دایا جنگ سے آج کر سکتا ہے. جامع محمدی تحصیل چنوٹ مولانا محمد ناصر آج زندہ ہیں, ان سے کر سکتا ہے. خواجہ صاحب کو دنیا چھوڑ دے, ان کا بیٹا حمید الدین سیالوی زندہ ہے, اس کو کہہ دو کہ سر پہ قرآن رکھے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے نظر دوڑائی, اس کو اپنے حلقے میں سوائے چار بھی خور کے کوئی نظر نہ آیا, اس لیے اسے دیوبندیت کی چوکھٹ پہ جھکنا پڑا. اگر خواجہ صاحب کو اپنی قوم اپنی برادری میں کوئی اور علم کوئی ذمہ دار عالم کوئی رقص کا منہ توڑنے والا نظر آتا تو کیا وہ جو 13 قریشی کے سر پہ رکھتا؟ اونچی آواز سے بولی, میرا خیال میں آپ کا سخت نہیں ہے, میں قبرستان میں ہوتا. کیا کہہ رہے آپ کا؟ میں جو بات کہوں گا اپنے ہر حرف کا ذمہ دار ہوں گا. میری بات آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر خواجہ صاحب کے پاس اپنے حلقے آباد میں کوئی ذمہ دار عالم ہوتا تو وہ یہ 13 یہ 2 محمد قریشی کے گلے ڈالتا؟ اسی بات سے کوئی بھی ایسا انسان جس کے گھر کا ڈاکٹر ہو وہ کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا, جس کے گھر کا وکیل ہو وہ کسی اور کو وکیل نہیں کرتا. خواجہ صاحب کو جب اپنے پورے گروہ اور پورے ٹولے میں کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا, اسی علماء دیوبند کے دروازے پہ جانا پڑا اور مجبور ہو کے جانا پڑا. اور آخرکار جب علماء اہل سنت کے وہ عظیم ثبوت مناظرہ جیت کے تو ان کی فتح کا اعلان بھی ان کے گلے میں نوٹوں کے ہاتھ ڈال کے کرنا پڑا. اور آج یہ ساری داستان ساری کارروائی تاریخ کا ایک حصہ ہے جن سے معلوم کیا جا سکتا ہے. میرے محترم سامعین, کہنے کا یہ مقصد تھا کہ میری معاذ لگتا ہی نہیں ہے, حقائق ہے, بشرطے کہ آپ حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ علماء اہل سنت نے علماء دیوبند نے کس قدر قربانیاں پیش کی ہیں. ہندوستان کی زمین پر فتنے بے پناہ تھے, ہزاروں فتنے تھے. ان فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ قادیانیت کا تھا اور اسی کے برابر کا فتنہ فتنہ شیعیت تھا اور ہے. قادیانیت خاصی حد تک کچلی گئی لیکن رفت نے خاصی حد تک سر بلند کرنا شروع کر دیا ہے. کیا یا نہیں کیا؟ اونچی آواز سے کیا. اصحاب رسول پر تبرآبادی کے عنوان سے سر اٹھانا شروع کیے. پاکستان نے اسلام کا راستہ روکنے کے منصوبے تیار کیے تو میرا اور آپ کا کیا یہ فرق نہیں بنتا کہ ہم ان حالات میں ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے میدان میں آئیں؟ بس آپ نے اتنا شروع کر دیا, میرا خیال میں بس کر دیا. 12 بج گئے نہیں, 12 بجے سے آگے جانا مناسب نہیں. میں نے کہ نہیں میں نے آپ کو بتلانا ہے کہ آپ کو بے شک آج میری گفتگو تلخ معلوم ہو لیکن تھوڑا سا آپ غور کریں انسان اپنوں کی بھی بات سنتا ہے مخالفین کی بھی سنتا ہے, دوست کی بھی سنتا ہے, دشمن کی بھی سنتا ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد اس پہ غور کیا جائے کہ اس میں حقائق کتنے. اگر حقیقت نظر آئے تو مان لی جائے, حقیقت نظر نہ آئے تو اسے مسترد کر دیا جائے. میں آپ کو دعوت یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک نظریاتی انسان بن کے اس نقطے پہ غور کریں جو میں کہہ رہا ہوں, اور اپنے فرض منصبی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حق کو باطل نمایاں نظر آئے. حق کدھر ہے باطل کدھر ہے یہ آپ کو نظر آئے. میں کوئی ایسی گول مول تقریر نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے کوئی بات واضح نہ ہو, قطعی نہیں کرنا چاہتا. چاہے کسی کا امن رہے یا نہ رہے, کسی کی کرسی رہے یا نہ رہے, نہ گول مول بات کہا دی ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں, نہ کبھی کسی دوست ساتھی کو یہ کہا ہے, بلکہ جب کسی نے دعوت دی اس کو کوشش کی ہے کہ پہلے واضح کر دیا جائے کہ آپ اور آپ کا ماحول میری گفتگو برداشت کریں گے یا نہ کریں گے. اگر برداشت نہیں کر سکتے دعوت مت دیجیے, برداشت کر سکتے ہیں تو دعوت دیجیے. میرا تقریریں کرنا کاروبار نہیں ہے, یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ بھائی اگر میں آج جہاں یہ بات کہہ جاؤں گا شاید آئندہ کو دعوت نہ دے اور دکان اس سے زیادہ آئے. نہیں, میں اس کو فرض سمجھتا ہوں اور فرض کو فرض سمجھ کے ہر ضلع میں, ہر شہر, ہر تحصیل اور ہر قصبہ میں اس فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہوں. مختصر گزارشات یا طویل گزارشات کہہ لیجیے, اس تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے عرض کیا مختلف فتنے آئے, ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے آلے حق میدان میں آئے. ان فتنوں میں سے ایک فتنا رت اور سیت کا فتنہ ہے جو آج عروج پہ جا رہا ہے. میں جو چیز ظاہر کروں گا وہ یہ ہوگی کہ آل سنت مظلوم ہے. عظمت صحابہ کے ساتھ ساتھ میں آل سنت کی مظلومی رت لانا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد حکومت سے اپیل کروں گا, آپ سے اپیل کروں گا کہ کیا مظلوم کو اب بھی حق نہیں ہے کہ وہ میدان میں آئے اور اپنے حقوق کی جنگ لڑے؟ مظلوم کو خالق نے اپنے حقوق کے جنگ لڑنے کی اجازت دی ہے, حکم دیے ہے. اس دن علی لذینہ جو قاتلون ابھی انام ظلم ہوں, اجازت دی خالق نے اس قوم کو, ان افراد کو جن پہ بار بار ظلم ڈھائے گئے تھے, جنہیں مظلوم بنا لیا گیا تھا, انہیں اجازت دی گئی کہ اب تمہیں اقتدار کا حق ہے, اب تمہیں لڑانے جہاد میں اترنے کا حق ہے, اب تمہیں اپنا دفاع کرنے کا حق ہے, اب تمہیں لڑائی لڑنے کا حق ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ سنیت پاکستان میں مظلوم ہے, اکثریت کے باوجود مظلوم ہے, پوری طاقت اور شوکت کے باوجود مظلوم ہے, پاکستان کا سنی سواد اعظم ہونے کے باوجود مظلوم ہے, ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہونے کے باوجود مظلوم ہے. آل سنت کی کثیر آبادی پر حکومت بھی ظلم ڈھا رہی ہے, سیت کی جانب سے بھی ظلم در ظلم ڈھایا جا رہا ہے. ذرا توجہ ہے, میں اپنی مظلومیت آپ کے سامنے رکھوں. میرا بھی عقیدہ ہے, آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہی, مصفا ہی, منسا ہی, طیب اور طاہر ہی, اور آپ کے گھر جو خواتین آئی, آپ کے بستر پہ جو عورتیں آئیں, آپ کے نکاح میں جو عورتیں آئیں, آپ کے گھر کی چار دیواری میں جو عورتیں آئیں, وہ اس آیت کا مصداق تھی. یعنی سان نبی سے لسنا کہا من النساء, اے نبی کی بیویوں, کائنات میں تم جیسی کوئی اور عورت نہیں ہے. کائنات میں انبیاء کے بعد خواتین میں سب سے مصب سے اگر یکتائی کسی کو حاصل تھی وہ نبی کی اسواد کو حاصل تھی, نبی کی بیویوں کو حاصل تھی, اور پیغمبر کی اسواد کی پاک دامنی کو قرآن نے بیان کیا جن میں خصوصیت کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صلوات اللہ علیہا کی اس پت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پوری سورہ نور لاتا ہے. خالق اس نے اس سودے طیبہ کی اس پت کو بیان کرتی ہی جبریل سیدہ عائشہ کے لیے خالق کا سلام لاتا ہے. جبریل سیدہ عائشہ کی تصویر رومال میں آ کے نبوت کے سامنے پیش کرتے ہیں. سیدہ اتنی مقدس ہے, ان کا چلا ہوا مثال نبوت اپنے دام اقدس میں لائی ہے. سیدہ اتنی مقدس ہے, ان کا جھوٹا پانی نبی نے کہیں اپنا دام رکھ کے دیے جہاں ایسا کم ہونے کا تھا. ایسا اتنی اعلیٰ اور اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کا ہار گم ہوتے اس کی تلاش کر کے صحابہ غلط کر رک جاتے ہیں, اس کی تلاش کر کے پیغمبر کی جہاز رک جاتی ہے, اس کی تلاش کر کے وہ جماعت رکی جس جماعت کی مدد کرتے ہوئے قرآن حیران کرتے ہیں. وہ قرآن اعلان کر رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس گواہی اولا تدہ تشتہ فعلنا ما فی قلوب انسان طرف سکینا. وہ جماعت آج تلاش کرنے کے لیے رک گئی ہے جس جماعت کی ملا کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتے ہیں اولائے تو من المؤمنون حقا جس کی ملا کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتے ہیں اولائے تو من راشدون جس کی منقبت بیان کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتے ہیں اولائے تو حزب اللہ. وہ جماعت آج سارا میں رکی ہوئی ہے جہاں پانی نہیں ہے جہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے جتیل میدان میں رک گئی ہے. کیوں رکی؟ امی کا ہاتھ تلاش کرنا ہے. کیوں رک گئی؟ پیغمبر کی سودا کا ہاتھ تلاش کرنا ہے. کیوں رک گئی؟ نبی کی عزت کا ہاتھ تلاش کرنا ہے. رکی رہی حتیٰ کہ وہ وقت آیا ہے کہ جس وقت میں نماز تنگ وقت میں داخل ہو گئی پانی نہیں تھا ایک ایک صحابی دور کے نبوت سے قرار کرتا ہے آقا آج نماز میں پڑھی جائے گی وضو کے لیے پانی نہیں ہے ہار ملتا نہیں لشکر کو پوچھ کی اجازت نہیں ہے آج کیا کیا جائے گا. پیغمبر مہر بلد ہے نبوت بولتی نہیں خاموشی اختیار کر گئی صحابی پوچھ کے واپس لوٹ جاتی ہے خالق یا تو سلامی جبریل کو بھیجا سید الملائکہ طلب کیا کے عرض کرتے آقا خالق نے آرڈر دیے ہے ابو بکر کو کہہ دیجیے عمر عثمان کو کہہ دیجیے علی بن ابی طالب کو کہہ دیجیے صحابہ کو کہہ دیجیے اپنی جماعت کو کہہ دیجیے کہ جب تک تم امی عائشہ کا ہاتھ تلاش نہیں کر لیتے تمہیں پوچھ کی اجازت نہیں ہے میں سب تک بدل دیتا ہوں لیکن ایسا کا ہاتھ تلاش کیے بغیر آگے نہیں جانے دیا جائے گا. جاگتا کیا تھا؟ آج سے پہلے وضو سے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی جاتی تھی آج پانی نہیں ہے تم مٹی سے تیمم کر لیجیے نماز پڑھ لو غسل کی ضرورت ہے تیمم کر لیجیے غسل ہو جائے گا. گویا خالق نے یوں آڈر دیا عمر بن خطاب کو یوں آڈر دیا عثمان بن عفان کو یوں آڈر دیا علی بن ابی طالب کو عمر اپنا چہرہ خاک آلود کرو تب بھی امی کا ہاتھ تلاش کرنا پڑے گا. عثمان اپنا ناک خاک آلود کر لو تب بھی امی کا ہاتھ تلاش کرنا پڑے گا. علی اپنا چہرہ خاک میں ڈال لے تب بھی ایسا کا ہاتھ تلاش کرنا پڑے گا. تیمم کی صورت میں مٹی چہرے پہ آتی ہے صحابہ نے اپنے چہروں پہ مٹی ملنا گوارا کر دی لیکن ایسا کا آپ کا ممبر جو اکتوبر کے خلاف بولتا کیا خیال ہے آپ کا بولنا چاہیے یا نہیں؟ اسی آواز سے اکتوبر کے خلاف بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ جی آپ کے جیتے جی آپ کی زندگیوں میں پیغمبر کی بیوی کو کوڑے مارنے کا عقیدہ رکھنے والی قوم میرے ملک کی سڑکوں کے دن دنائے میرے ملک میں مطالبات پیش کرے حقوق مانگے ایسے پر فطرت کے طور سے حقوق ہیں جو پیغمبر کی عزت و آبرو کو کوڑے مارنے کا پروگرام رکھتی ہو ایسی قوم کو حقوق دیے جائیں یا جوتے مارے جائیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جوتے مار زبان ہی نہیں آپ کو سنیت کو منظم کرنا ہوگا. آج سیا کوئٹہ کے تقریب کاروں کی رہائی کر کے اگر لاگ مارچ کرتے ہیں تو مہکا کی عزت کر کے صدیق کی صداقت کر کے عمر کی عدالت کر کے سیا کفریات کو باور کرانے کے لیے قوم تیار کرو نوجوان لاؤ سر پہ کفن باندھو اور تم بھی لاگ مارچ کا اعلان کرو حکومت جو اعتراض چھوڑے گی یا اکثریت کے حقوق کو تسلیم کرے گی. یہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے ہاتھ کھڑے کرو. ہمارے کوئی حقوق نہیں ہیں ہم کس قدر مظلوم ہیں کہ ہمارے جیتے جی کائنات کے معاملوں کی امی پیغمبر کی آبرو پیغمبر کی عزت بیوی عزت نہیں ہوتی خامن کی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک اور انداز سے بات کہتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں اتر جائے بیوی خامن کا لباس ہے مانتے آپ اسی بات سے جی بیوی خامن کا میں نہیں کہتا وہ کہتا ہے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا. ہر مرد اور عورت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خالق نے ایک اصول پیش کیے ان لباس لکم نہیں سمجھ رہی میری طرف آپ ان لباس لکم وانتم لباس اللہ عورتوں کو آڈر دیا جا رہا ہے تم مردوں کا لباس ہو اور مرد کو کہا جا رہا ہے تم عورت کا لباس ہو، جب عام بیوی اپنے عام خاوند کا لباس ہے اور عام خاوند اپنی عام بیوی کا لباس ہے، کیا خیال ہے آپ کا پیغمبر کی بیوی پیغمبر کا لباس نہیں ہے؟ اسی واسطے اور پیغمبر اپنی بیوی کا لباس نہیں ہے؟ جب قرآن بیوی کو لباس کہتے ہیں خاوند کا اور خاوند کو لباس کہتے ہیں بیوی کا، تو آپ کو اس اصول کے ساتھ ماننا پڑے گا، ایسا پیغمبر کا لباس ہے اور پیغمبر ایسا کا لباس ہے. اور اگلی بات کہتا ہوں جرات کے ساتھ، اگر آپ کے ایمان باقی ہے آپ مجھے بتلائیں کہ کوئی شخص میرے پیغمبر کی دستار پہ تبرع کرتا ہو، کوئی انسان میرے نبی کے کرتے پہ تبرع کرتا ہو، اور کوئی شخص میرے پیغمبر کی چادر پہ تبرع کرتا ہو یا یوں رکھتا ہو، نبی کی پگڑی خلیص تھی، نبی کا کرتا گندا تھا، نبی کی چادر ناپاک تھی، کوئی شخص یہ کہہ دے، میں صوفیوں سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں، لیڈروں سے پوچھتا ہوں، سیکولر دین رکھنے والے وہ لوگ جو کم از کم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو ان کی ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ تم کلمے کی لاج رکھتے ہوئے مجھے یہ بتلاؤ، جو پیغمبر کے لباس پہ لانت بھیجے، جو نبی کے لباس کو گندا کہے، وہ کافر ہے جو مسلمان ہے؟ آپ بتلائیں، آپ کا دل مانے آپ میری آواز میں آواز ملائیں، آپ کا دل نہ مانے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں جھوٹی آواز مت ملائے. میں نے آپ چرچ کی ہے، میں عام خطیب یا عام مقررین کے انداز میں بات نہیں کروں گا، میں بات حقیقت کی دنیا میں اتر کے کرنا چاہتا ہوں، سنی غیرت کو للکارنا چاہتا ہوں اور سنی غیرت کو للکار کے سڑک پہ لانا چاہتا ہوں، سنی غیور مسلم کو سڑکوں پہ لا کے ان سے لاگ مارک کروانا چاہتا ہوں، صدیقہ کی عزت کے لیے، ابو بکر کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، یا حکومت کٹنے ٹیک کے آباد ابو بکر اور عمر کی عدالت کے پھیرے لہرائے گی، یا پھر ہم مٹ جائیں گے. چاہتے ہیں میدان میں یہ نہیں آنا چاہتے، آنا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے عام سادہ سے الفاظ میں ایک بات اور کہہ دوں، آپ میں سے کئیوں کو اس نوجوان کے لفظ سخت نظر آ رہے ہوں گے، وہ کتا کہہ رہا ہے، تو جو ہے طرف کوئی پڑھا لکھے کالج کی چاٹ لگی ہوئی ان پڑھے ہم بھی نہیں ہیں، کھوتی ہم بھی نہیں چاٹتے، تو جو نہیں ہے میری طرف، لیکن ان کو چاٹ لگی بیٹھی ہوگی. یار بڑا سخت لفظ ہے، لیکن تھوڑا سا جانداری کے ساتھ غور کرو، سیوں نے سرگوجے سے کتاب چھاپی ہے مناظرہ حسنیہ کے نام سے، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر اور ان کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے میری مظلومی دیکھ، سنیت کی مظلومی دیکھ، سیت کا ظلم، سیت کا جبر، سیت کا تشدد دیکھ، اس کے بعد میری سخت کلامی کا نوٹس لینا. اگر تیرا دل مانے کہ میں جو کہتا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، وہ دن الدیاں جو کہتے ہوں نہ بولے منہ کے ساتھ کہ مجھے ستایا گیا ہے، مجھ پہ ظلم ڈھائے گئے ہیں، میرے دین کو، میرے ایمان کو، میرے مذہب کو، میرے عقیدے کو گالی دی گئی ہے، اس کے بعد مجھے بولنے کا حق ہے. حق ہے یا نہیں ہے؟ عمر میرا ایمان ہے یا نہیں؟ آپ کا بھی ایمان ہے؟ عمر میرا دین ہے یا نہ؟ آپ کا بھی دین و ایمان ہے؟ تو جو میرے اور آپ کے دین و ایمان کو جہنمی کتا کہے، کیا میں اس کے لیے نرم الفاظ استعمال کروں؟ میں نے کسی ایسی کالج اور سکول میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے کہ میں کسی کتے کو انسان کہہ دوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں سمجھ آئی؟ جنہوں نے ابو بکر عمر کو جہنمی کتا کہا ہے وہ شریف لوگ ہیں. اسی واسطے یہ کتاب آپ کے ملک میں چھپی ہوئی ہے اور باوجود مطالبات کے آج تک اس کو ضبط، اسی واسطے کہہ دیجیے آج تک اسے ضبط نہیں کیا گیا. ان کے چار چوٹلو چار چکسی ایران سے آئے ہوئے تقریب کار اگر کوئٹہ کی جیل میں ہی وہ پورے ملک میں لاٹ مارچ کر رہی اور تم اتنی بڑی تعداد میں رہتے ہو، تمہاری زندگیوں میں عمر کو کتا لکھا جا رہا ہے، کیا تم لاٹ مارچ نہیں کر سکتے؟ اگر ان کی ٹانگیں حکومت نہیں توڑ سکتی تو تمہاری بھی نہیں توڑ سکتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر بے نظیر کی ٹانگیں نہیں توڑ سکی، اس کے جلوس اور جلسے نہیں روک سکی، جبکہ وہ جلسے اور جلوس ذاتیات کے لیے، تو کیا تمہارے دین و ایمان کے جذبے سے نکلنے والا جلوس اور آنکھ مارچ یا حکومت روک رہے گی؟ اسی واسطے اور
سے تو میدان میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ درخواستیں ریگولیشن قرار دادیں وہ غلط طریقہ کار ہے. اسے چھوڑیے اور میدان میں آئیے. دنیا کچھ کہتی رہے, دنیا نے سب پیغمبروں کو معاف کیے. وہ بدبخت بھی تھے جنہوں نے نبیوں کو گالیاں دی, وہ بدفطرت بھی ہیں جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں, اور وہ بدکردار طبقہ بھی ہے تو نانوٹری حسین احمد مدنی پہ توڑا کر رہا ہے. اگر آپ کو کوئی گالیاں دے کہتا رہے, آپ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے سر پہ کفن باندھنے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو راستہ نہیں روک سکتی. میں نے آپ سے عرض کیے کیا آپ اہل سنت سخت نہیں گئے؟ آپ اہل سنت کی مظلومیت دیکھیے, ایسا نبی کا لباس ہے؟ بات آپ کے دل کو لگتی ہے؟ قرآن نے کہیں یہ لفظ استعمال کیے ہیں, ان لباس اللہ کم مان تم لباس اللہ ہن, اسی بات سے بولیے نا, بات کر رہے ہیں, لفظ استعمال کیے مل جائیں گے آپ کو قرآن میں جی. تو اگر بیوی خامد کا لباس ہے تو ایسا پیغمبر کا لباس ہوئی یا نہ ہوئی؟ بلند آواز سے تو جو روزانہ ایسا پہ لانت بھیجنے کا عقیدہ رکھتا ہو وہ نبی کے لباس پہ لانت نہیں بھیج رہا؟ اسی بات سے ایسا آر اور اب تو نہیں ہے, ایسا پیغمبر کا لباس ہے اور پیغمبر ایسا کا لباس ہے اور قرآن کے تحت کا لباس ہے. جو ان سے تبرہ بھیجتے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اونچی آواز سے نبی کے لباس کو گندا کہنے والا کون ہے؟ نبی کے لباس پہ لعنت بھیجنے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے نبی کے لباس کو غلیظ کہنے والا کون ہے؟ نبی کے لباس کو گالیاں دینے والا کون ہے؟ میں نے کوئی اتنی دقیق بات نہیں کی ہے جو آپ کے ذہن میں نہ اترے. اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ میری خامد کا لباس ہوتی ہے, خامد دی کا لباس ہوتے ہیں تو جو ایسے پہ تبرہ کرتا ہے وہ نبی پہ تبرہ کر رہا ہے. نہیں کر رہا, نبی کا گستاخ مسلمان ہوا کرتا ہے؟ جو یہ مانتے ہیں کہ نبی کا گستاخ مسلمان نہیں ہوتا کافر ہوتا ہے, ہاتھ کھڑا کر دیں. متحد باقر مجسمی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں کہ جب ماضی خاص سے باہر آیا اس نے ایسا کی قبر کھود کے ان کے وجود پہ کوڑے برسانے ہیں. سارے لانت بھیج دیا, کوئی ڈر نہیں ہے. نو ڈر, نو لا اینڈ آرڈر. میں وہ آرڈر, وہ ضابطہ, وہ اصول, وہ قانون, وہ لا نہیں مانتا بلکہ اس ضابطے پہ لات مارتا ہوں جو مجھے پیغمبر کی عزت ناموس بیان کرنے سے باہر رکھتا ہو. نو لا اینڈ آرڈر, کوئی ضابطہ اور قانون نہیں مانتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی غلط کہتا مولوی جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. ہم اس قانون کو ہاتھ میں لینا فرض سمجھتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ بولیے بولیے, سارے بولیے, سارے ہاتھ کھڑا کر کے پتہ چلے. یہ کہنا کیا مطلب کہ ہم ہاتھ میں نہیں لیتے؟ ہم ہاتھ میں نہیں لیتے قرآن ہاتھ میں لے کر ممبر پہ بیٹھ کے آل حق کا نمائندہ کہے. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. کون سا قانون کو تو ہاتھ میں نہیں لیتا؟ محمد عربی کے قانون کو. اگر مراد یہ ہے تو سب صدق کا حق ہے, اسے ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. اور اگر تیری مراد پاکستان کا موجودہ ضابطہ اور لا ہے جو انگریز کی پیداوار ہے, جس کو ہاتھ میں نہ لینا کیا مانا؟ یہ قرآن کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کے خلاف. ہر ضابطے کو ہاتھ میں لینے کی پیغمبر نے اجازت دی ہے. من را منکم منکرن فلیغیر بیدہ. نہیں اجازت دی, بولتے تو نہیں ڈرتے کس لیے؟ اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ اس وقت تم برائی کو دیکھو, اپنے ہاتھ سے روک ڈالو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے, دل میں برا محسوس کرو. لیکن دل میں برا محسوس کرنے والا صوفی مستاق کس کے؟ ذالک اضعف الایمان, کمزور ایمان والا ہے. اونچی بات سے چاہے اس کا سب زیادہ پڑے, مسجد کے کونے لگا پہ ہوئے ہیں, مچھر سے محراب, لیکن صرف دل میں سکڑتا ہے, بڑا برا ہو رہا ہے. صحابہ نے تبرہ ہو رہا ہے بڑا برا, لیکن انہوں آپ کو دو قدم اگے چلنا ہے؟ نہیں جی, میں دیکھے بیٹھا. یہ تو شرارت معلوم ہوتی ہے, یہ تو فتنہ معلوم ہوتا ہے. ایسا تو نہیں چاہیے. بزرگوں سے, اخلاق سے, اکابرین سے تو ایسا نہیں سنا. پتہ نہیں یہ بھی اخلاق نکل کے تھوڑا. یہ کن کو اکابر کہہ رہا, یہ کن کو اخلاق کہتا ہے؟ اکابر تو شاملی کے میدان میں آئے نہیں آئے,
آئے.
اکابر تو ساون کی جنگ آزادی میں آئے,
آئے.
اکابر تو بالا کوٹ کی وادیوں میں سرپے, یہ کن کو اکابر کہہ رہا ہے, یہ کن کو اشراف کہتا ہے؟ اشراف تو باطل کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے نہیں آئے,
آئے.
آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اسی آواز سے میں ہر اس غلط قانون کو ہاتھ میں لیتا ہوں جو قرآن کے خلاف ہو, سنت کے خلاف ہو, ہر اس قانون پہ لعنت بھیجتا ہوں جو میرے پیغمبر کی عزت و ناموس کا تحفظ نہ کر سکتا ہو. آپ بھی لعنت بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے ہیں؟ اسی آواز سے جو لعنت بھیجتے ہیں دریا میں کچھ نہیں ہوتا, خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا. کچھ ہو جائے گا نہیں. آپ کی زندگی کے دن گنے ہوئے, غالب بھی لکھ دیے جتنے ہیں, نہیں لکھے دانے بھی لکھ دیے گن کے جتنے آپ نے کھانے, خوراک بھی لکھ دیے, شفا بیماری اچھے حالات خطرناک حالات سب لکھ دیے کہ نہیں لکھ دیے؟ آپ ہزار چھپتے پھرتے رہیں وہ حالات پھر بھی آ رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا, جو نبی کے لباس پہ تبادلہ کرتا ہے اسے مسلمان مان لیا جائے؟ سنیت کی مظلومی کی انتہا رکھیے کہ شیعہ آج اپنی کتابوں میں یہ تحریر کر رہا ہے کہ ماضی عائشہ کی قبر کھود کے معاذ اللہ نکر نواشت ان کے وجود میں کوڑے پر کھائے گا. میں کے بعد ہم شیعہ کے متعلق اسلام کا عقیدہ رکھے یا کفر کا عقیدہ رکھے, تم بتلاؤ, انصاف تم پہ چھوڑتا ہوں. ہم پہ اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ہماری اکثریت کے باوجود یہ لٹریچر ملک میں پھیلتا ہے چھپتا ہے. مزید تھوڑی سی توجہ فرمائی, کتاب دینے سکتا پہ ہم میں تھک تو گیا ہوں اکاپی, مجھے یہ امید ہے کہ دوبارہ آپ مجھے بلائیں گے نہیں. ان کے سرکاری کان بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے, وہ میری تقریر ہر بار لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ مجھے آواز سے وہ نہیں لکھیں گے تو کوئی ٹیک شدہ تقریر پیش کر دے گا. اس لیے میں نے من نہیں کیا کہ مجھے کسی کا ڈر ہے. میں ایک مبہد انسان ہوں, خالق کی توحید پہ یقین رکھتا ہوں, اور مبہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جواب اگر میں زبان سچ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے پتہ یقین رکھتا ہوں تو مجھے اس کے سوا کسی سے ڈرنا
نہیں.
میں لو سکی اس لیے بند کرایا ہے کہ الفاظ جو کتاب کی میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ الفاظ گھروں میں نہیں جانے چاہیے. گھر میں بچیاں بھی ہیں, کئی قریب کئی محلے ہوں گے, گھر ہوگا کئی عورت ہوگی بچی ہوگی, ان تک یہ الفاظ کیا ہے؟ اس لیے میں نوٹ سپر بند کرایا ہے. لیکن آپ کو کیوں بتانا چاہتا ہوں؟ دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو بتلاؤں, دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو بتلاؤں, لیکن ضرور بتلا رہا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو اور سنت کی مظلومیت بتانی, یہ بتلانا ہے کہ اصحاب رسول کے ظلم کتنا کھایا جا رہا ہے, یہ بتلانا ہے کہ آپ اور آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے, یہ بتلانا ہے کہ آل سنت کتنے نظم و ضبط کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ بتلانا ہے کہ اگر میں آج کسی کافر کے کفر کو آپ کے سامنے نمایاں نہیں کروں گا, آپ کو اس کافر کے کفریہ نظریات سے بچنے کی دعوت نہیں دوں گا, آپ کے سامنے کفریہ عقائد کو واضح نہیں کروں گا, آپ مغالطے میں کسی کافر کو گلے لگا رہے ہیں, آپ مغالطے میں کسی کافر کا جنازہ پڑھائیں, آپ مغالطے میں کسی کافر کے ساتھ رشتہ کاٹ دیں, آپ مغالطے میں کسی کافر کو مسلمان سمجھ کر مزید مسلمانوں کا نقصان کرتے رہیں, تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوگی کہ جب میں ایک چیز جان کر تھا مجھے چاہیے تھا کہ میں فرض ادا کرتا اور پبلک کو آگاہ کر دیتا. مزید میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ سبق قرآن سے ملا کہ کافر کے کفری عقائد نقل کیے جائیں اگر اس فرض کے ساتھ کہ لوگ اس کے کفر سے بچیں اور اس کافر کے کفری نظریے کو برا سمجھیں اور اس کی کمیونٹی سے آگاہ ہوں, اگر یہ مد نظر ہو تو کافر کے کفری عقائد نقل کر کے ان کا رد کرنا مقصود ہو تو کفری نظریات کفری الفاظ پیش کیے جا سکتے ہیں رد کے لیے. مثلاً کافروں نے نبیوں کو کذاب کہا, معاذ اللہ, شاعر کہا, مجنو کہا, قرآن نے مجنو کے الفاظ بھی نقل کیے, شاعر کے الفاظ بھی نقل کیے, کذاب کے الفاظ بھی نقل کیے. یہ تینوں لفظ وہ ہیں جو پیغمبر کی توہین ہیں اور تینوں کفریہ لفظ ہیں. اللہ نے ان کو نقل کر کے آگے رکھ دیا, ان کا تردید کی اور مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ یہ وہ کمینے لوگ تھے جنہوں نے میرے معصوم پیغمبروں پہ یہ تبرہ کیا, تو اس سے یہ سڑک ملا کے کسی کافر کے کفریہ کا ہے, اس کے کفریہ الفاظ, اس کے گندے الفاظ اگر اس لیے پیش کر دیے جائیں کہ مسلمان اس کے کفریہ عقیدے سے بچیں, حکومت کو آرام چلا کے ویسے کفریہ عقائد کو نظریاتی مملکت میں نہ پھیلنے دے. اگر یہ مقصد ہو تو گندے سے گندے الفاظ قاتلوں کے نقل کرے کیے جا سکتے ہیں تاکہ ان سے لوگ واقف ہو سکے. اگر یہ چیز سامنے نہ ہوتی تو میں یہ عبارت شاید آپ کے سامنے بھی نہ پڑتا. اس لیے احتیاط میں نے کی کہ گھروں میں بچیاں ہوں گی, عورتیں ہوں گی, وہاں تک یہ آواز نہ جائے اور میری زبان سے نہ جائے. اس لیے میں نے بند کیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیو نے یہ چھوٹی سی کتاب چھاپی ہے, حقیقت سکھائے ہم کیا لاہور جامعہ المنتظر کے مدرس میں چھاپی ہے. کہاں نے چھپی ہے؟ لاہور جامعہ المنتظر کے مدرس میں چھاپی ہے. حقیقت سکھائے ہم کیا بجواب سکھائے کیا صحیح. چھوٹی سی کتاب ہے, ایک کتاب کے صفحہ 72 پر آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں چھپ رہی ہے جو نظریاتی مملکت ہے جس میں اسلام اسلام کا نعرہ بلند ہوتا ہے, متعدد بار اسلام کے نام سے تحریکیں کر چکی ہیں, مسلم قوم قربانی میں رہ چکی ہے, اس ملک میں آل سنت کے ظلم ڈھاتے ہوئے, قرآن و سنت کا انکار کرتے ہوئے اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی ہے. لکھنے والا ٹیچر غلام حسین نقوی مدرس جامعہ المنتظر لاہور ہے اور وہ اس کتاب کے صفحہ 72 پہ لکھتے کہتا ہے سنی سکہ بلے بلے. سنی علماء کی زبانی یہ ہے, بجائے سنیوں کے عقیدے کی شان بات کی کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے, کیونکہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خلافت حق ہے خلافات کے دور رہے, ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ خلافت حق ہے وہ عقیدہ بالکل زبے کی اس میں تناسب کے مثل ہے. اگر سرکاری کان موجود ہیں, رپورٹر موجود ہے, اس کو اس کی ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کتاب کا نام رکھ, اس کا صفحہ رکھ, اس کی غریب روایت لکھ, اس کے بعد کیا مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں شیعہ کے خود کا اعلان کروں؟ حق پہنچتا یا نہیں پہنچتا؟ کتنی دیر آپ کے صبح کا پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں مجبور کرتے رہیں گے؟ کتنی دیر آپ کس کفر کے خلاف بولنے سے ہماری زبانوں کو کفر لگاتے رہیں گے؟ ہم وہ کفر توڑیں گے, ہم وہ ضابطے توڑیں گے جو ہمیں ان کافروں کے کفر کو اعلان کرنے سے باہر رکھتے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ اوپر نہیں ہے زیادہ گاڑی ابو بکر و عمر کو اور کون سی جی جا سکتی جو آپ بتلائیں ایمانداری کے ساتھ جی جا سکتی؟ یہ اردو زبان میں ہے, آپ کے ملک میں چھپ رہی ہے. میں نے اس لیے میچ بند کر کے آپ کو بتلایا کہ یہ الفاظ گھروں میں نہ جائیں. آپ بتلائیں کہ ان حالات کے بعد ہم خاموشی کی تازہ چادر تان کے دھو لائیں, ہم ایک سوئی نے گدے کی طرح کھانے کے لیے آئیں, دولت کمانے کے لیے آئیں, کہن رہے سکون رہے ہمارے کانوں میں آواز نہ آئے, اذان تک بھی آواز کاش نہ آتی, میں کاش بند ہو جاتے, مولویوں نے شور ڈالا ہوا ہے لاؤڈ اسپیکر کاش بند ہو جاتے, کاش تم آتے پیٹ سے باہر ہی نہ آتا, آج تیرے کان ہوتے ہی نہ, آج تو کہتا ہے کہ آواز حق میرے کان نہ پڑے, کاش تو چند پیدا ہی نہ ہوتا, تجھے ماں جنتی نہ, اگر تجھے تیری ماں نے کرے تو تجھے حقائق سننا پڑے گی, تجھے سچ اور باطل کے بارے تمیز کرنا ہوگی, اور یہ تیرے کھانے کا حق رہے جس نے تجھے پیدا کیے کہ آپ کو باطل کے مابین تمیز پیدا کر کے آپ کے راستے میں کاٹ بھائی نہیں کہا اسی واسطے یہ کمر بکا ہے اپنی گلی بتا سب ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے واسطے سب ہونی چاہیے آپ کا آپ بتائیں گے کتاب سب ہونی چاہیے یا مصنف کے خلاف بھی کو کارروائی ہو یہ کون بیٹے کو لاگ مار کرتی ہے اس قوم کی ٹانگیں نہ توڑتی جا رہے لاگ مار آیا اس کو پاکستان میں کون صاف کہے کہ یہ لاگ مار کرے اس کے حقوق کون سی یہ اس حد تک سپر پہ اتر آئیے اس حد تک سرایا پہ اتر آئیے میرا مطالبہ ہے حکومت کی ٹانگیں توڑے اگر حکومت ٹانگیں نہیں توڑتی ہمارے راستوں کو ہم ٹانگیں توڑتی تم راستے میں ہم ٹانگیں توڑ دکھاتے ہیں نہیں آپ اس سے بھی زیادہ خطا مار رہا ہوں میں آپ کیا کیا تھا سنیت مظلوم ہے اصحاب رسول پہ تر رہا عروج پہ پہنچ گیا آپ کو بات سمجھ آئی جب تک یہ نہیں آئی ہماری بات سے یقین کون سی کتاب ہے؟
حق یقین.
بات مختصر کر دو میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں. سیا میں کتاب حق
یقین
ہے. باقل مجد بھی سیا مجھے لکھتے یہ کتاب ایران کم سے چھپ کے آئیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام مہدی گھر سے باہر آئیں گے ان کے وجود سے کوئی کپڑا نہیں ہوگا, وہ سر سے پاؤں تک برہنہ سر سے پاؤں تک ننگے ہوں گے اور اسی برہنہ حالت میں بیٹھیں گے. سب سے پہلا انسان سب سے پہلا شخص جو مہدی کے ہاتھ پر اسی حالت میں جب کہ وہ ننگا ہوگا بیٹھ کرے گا وہ محمد رسول اللہ. تم بتلاؤ تم اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو ننگے لوگوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. میں اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں جس رسول کو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ حاصل ہے. میں اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں جو رسول تمام پیغمبروں کا امام مقتدا اور سردار ہے. اس پیغمبر کو ماضی کے ہاتھ میں بحث کرانے والا اور ننگی اور پرانا حالت میں بحث کرانے والا انسان قتل اس رسول کی عصمت کا دائر نہیں ہے. محمد رسول اللہ کو اس کے تمام کمالات اور صفات کے ساتھ ماننے والا نہیں ہے, اور جو محمد رسول اللہ کو اس کی تمام صفات تمام کمالات تمام درجات تمام مناظر کے ساتھ نہ مانتا ہو وہ قتل قتل مسلم نہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ کو یقین آ رہا ہے بھائی کیا یہ کتابیں میں عدالت میں پیش کر سکتا ہوں؟ کیا کہہ رہے آپ کا؟ ہر پریلی ہر پنچایت میں ہر عدالت میں ہر چوک پہ پیش کر سکتا ہوں کہ اس میں یہ تحریر ہے یا نہیں ہے, اور ایران کا دارا لگ کے ملک میں وہ سکتی ہو رہی ہے. مزید غور فرمائیں, اس لیے آپ کو یقین رکھے اپنی مظلومیت دیکھتے جائیں کہ آپ کے ظلم کتنا ڈھایا گیا اور ایک اقلیت آپ پہ کتنا جبر کر رہی ہے. اسی آپ کو یقین میں لکھا ہوئے کہ ایک دن ایسا بھی تھا کہ علی بن ابی طالب کی ملاقات شیطان سے ہوئی. علی نے شیطان سے کہا کہ تجھ سے بڑا ذلیل اللہ کی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے گا, شیطان نے کہا علی تجھے مخاف ہے. یہ آپ کو یقین میں سیدھا مجھ سے لکھتا ہے, یعنی جس مذہب کی روایتوں کا راوی شیطان ہو اس سے بڑا کوئی اور مذہب کا ایمان ہو سکے. یہ راوی شیطان ہے, ذرا توجہ کرتے ہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے روایت کا پہلا راوی شیطان ہے. کہتے ہیں کہ شیطان کی علی سے ملاقات ہے. علی نے کہا کہ بڑا نہیں ہے, اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا بدتر ہے, سب سے بڑا کمین ہے, سب سے بڑا جہنمی ہے. شیطان نے کہا علی مجھے مخالف ہے. کیوں مخالف ہے؟ کیسے مغالطہ لگ گیا؟ شیطان کہتا ہے یہی مغالطہ مجھے بھی تھا کہ میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا کمینہ اور لعین ہوں. میں نے اللہ سے سوال کیا, اللہ نے مجھے کہا شیطان تجھے مغالطہ ہے, کچھ سے بڑے دو لعین اور ذرا تیرے بہان میں منہ ڈالو, پڑھے لکھے لو, ذرا مزید غور فرمائیں, سنیت کی مظلومی دیکھیں, ہماری مجبوری حکومت کی غور کریں, رپورٹر اور انٹیلیجنس کی غور کریں کہ ہم کتنے مجبور ہیں اور ہمیں یہ زبان کیوں کھولنا پڑی. آگے لکھتے شیطان نے مجھے اللہ نے کہا کہ نہیں تم مغالطے میں ہے, میری مخلوق میں تجھ سے بڑے دو لعین بڑے دو بے ایمان اور بھی ہیں. آگے شیطان کہتا ہے علی سے کہ میں نے کہا اللہ بھائی کہاں ہے؟ تو مجھے اللہ نے کہا دروگا جہنم کے پاس جاؤ, وہ تجھے بتائے گا کہاں ہے. کہتا ہے میں دروگا جہنم کے پاس گیا, میں نے اس کو کہا مجھے اللہ نے بھیجا. شیطان کہتا ہے مجھے وہ دو آدمی دکھلا جو مجھ سے بھی بڑے کمینے, مجھ سے بھی بڑے لعین, مجھ سے بھی بڑے جہنمی, مجھ سے بھی بڑے خدین ہیں, وہ مجھے دکھلا. جہاں دروگا جہنم, شیطان کہتا ہے میرے ساتھ چلا, مجھے جہنم کو سب کے میں لے گیا جو طبقہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تھا, اور جس میں مجھ سے بڑے دو لعین, مجھ سے بڑے دو کافر, مجھ سے بڑے دو کمینے چل رہے تھے. میں دیکھتا کیا ہوں؟ شیطان کہتا ہے اے ابو بکر چل رہا تھا. اگر حق الیقین شیعہ کی کتاب نہ ہو اس میں یہ عبارت نہ ملے مجھے اسلام آباد کے ہوائی اڈے میں کھڑا کر کے گولی مار دی رہے, اور اگر شیعہ کی کتاب میں یہ درد ہے شیعہ اس کو چھاپ رہا ہے تقسیم کر رہا ہے تو مجھے کہنے دے مستقبل کا مالک اللہ ہے. میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ سب ترین پر شیعہ سے بڑا کافر کوئی نہیں. حکومت کے کان کھولنا چاہتا ہوں کہ تم سوئے ہوئے ہو, ہم بیٹھ جائیں گے مر جائیں گے سوریوں پہ سڑک جائیں گے, پر اب سیا کے کفریات پہ پردہ نہیں ڈالا شخصی ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑا جہنمی اور نہیں لکھے یہ کافر نہیں ہے. ارے بھائی بول کے آپ اپنے شہر کے مولویوں کو مجبور
زیارت لے کر پڑھے اس کے بعد آواز اٹھائے صدر جو ان کے روابط ہوں گے ان سے ملے مطالبات پیش کرے اسے کہے واقعی اسلام کا نام سر سے لیتے ہو تو سلیکٹر کو کٹ کرو
کہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے
مختلف لوگ مطالبات لے کے پیش ہوتے تم یہ مطالبہ لے کے پیش ہو اپنی قوم کو آگاہ کرو اس کافر فتنے سے یہ بڑا مرتب ہو کے ایرانی ڈالر لے کے تیرے ملک میں خفیات کرانا چاہتا ہے یاد یار آپ کا کہ جس نے ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑا کافر اور لئیم لکھا وہ مسلمان رہ گیا اب کو یقین شیعہ کی کتاب ہے جس میں یہ درج ہے یہ واقعہ اور اس روایت کا راوی بھی شیطان ہے کتنا بڑا بدبخت جو رہا ہو کہ جس کی روایتوں کا راوی شیطان کیا سارے آپ جس کی روایتوں کا راوی شیطان جس مذہب کی بنیاد شیطان نے رکھی ہو وہ شیطانی بنیاد رکھتا ہے روایت تو شیطان کی ہے کہ جہنم میں میں دیکھ کے آؤں علی نے تو نہیں کہا کہ میں دیکھ کے آؤں علی نے تو شیطان کو کہا کہ بڑا جہنمی تو ہے گویا شیطان یہ کہہ رہا کہ علی تجھے بھی یہ نہیں ہے ابو بکر عمر کیا ہے اور گویا شیطان یہ بھی کہہ گیا چلی الفاظ میں کہ علی تیرے پیغمبر کو بھی کوئی علم نہیں تھا کہ ابو بکر عمر کون ہے جو اگر پیغمبر پہ علم ہوتا ابو بکر عمر کون ہے تو نبی آخری وقت میں مسلح پہ کھڑا نہ رہتا اگر نبی پہ علم ہوتا کہ ابو بکر عمر کیسی ہی تو نبی علیہ السلام ان کو قریب نہ رکھتے کم از کم علی کو بتلا جاتے کہ یہ دو بندے شیطان سے بھی بڑے قبیلی ہیں معاذ اللہ لیکن آج شیطان علی کو بھی ذہن ثابت کر رہا ہے محمد رسول اللہ کو بھی معاذ اللہ اس مسئلے میں ذہن ثابت کر رہا ہے کہ آپ کو بھی کوئی علم نہیں آپ کے نبی کو بھی کوئی علم نہیں اور کہتا مجھے بھی گویا کوئی علم نہیں تھا میں نے اللہ سے پوچھا اور مجھے اللہ نے بتایا یہ دو بڑے یہ بندے یہ سب سے بھی بڑے جہنمی اور لئیم ہیں اس روایت کا راوی صرف اور صرف شیطان ہے اور باپ کے مدد کی بے ایمان نے اس شیطان کی روایت کو بنیاد رکھ کے اپنا مدد ترتیب دیا ہے میں ایسے مدد اور ایسے نظریات پہ لاکھ کے ہم مظلوم نہیں ہیں مظلوم ہیں ہم ایک کفریات کے بعد ہم چپ ہو رہے ہیں اب کو یقین میں بچے دو جو کر اسی اب کو یقین کا مصنف لکھتے ابو بکر اور عمر دونوں کافر ہیں یہی دیا اچھے جس کی تاریخ خمینی نے اپنی کتاب کا پیش رہا اور حکومت الاسلامیہ نے کی ہے یہی بات مجھے بیس دیا مجھے آپ کو یقین نہیں دیکھ رہا ہے جو پاکستان ایران سے چھپ کے آئی ہے کہ ابو بکر عمر دونوں کافر ہیں اور تو ایک دونوں کے ساتھ محبت رکھے اور وہ بھی کافر ہیں مذاق تو نہیں ہے کہ اس لٹریچر سے پتہ ڈال دیا جائے جہاں اس نے ابو بکر عمر کو کافر کہا ہے وہاں پوری قلت اسلامیہ کو جو ان دونوں کے ساتھ محبت رکھتی ہے ان کو بھی کافر کہا ہے آپ محبت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اپنی کتابوں میں آپ کو کافر تو پھر ہم مظلوم ہیں یا نہیں ہم اس مظلومیت کے بعد بھی وہ دن امین لدینہ جو خاص لوگوں نے ہم سولے منہ کے عمل کرتے ہوئے میدان میں آئے تارے لگائے سمجھ رہے گا میں نے آپ کیا کیا تھا شیعہ اخبار پیغمبر کو نہیں مانتا شیعہ نبی علیہ السلام کو اسلام کو نہیں مانتا کچھ یقین آیا آپ کو اور مزید توجہ ہے میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں انتہائی خطرناک انتہائی دل دکھانے والی اور انتہائی سنیت کو غیرت دلانے والی بات میں نے آخر میں کہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سنیں تو اٹھے کوئی مانتا دل چلا دینے والی بات دل ہلا دینے والی بات وہ میں آپ سے میں کہنا چاہوں گا دو چار منٹوں کے بعد مجھے ایسا نہیں کر میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ شیعہ علی کو
نہیں مانتا
جماعت نفا تھی بچ رہتا ہے شیعہ کی کتاب تفصیل خوبی پڑا تفصیل خوبی مصنف علی کے ابراہیم خوبی اس کا مصنف کون ہے تفصیل کا نام کیا ہے اور کم ایران سے سب کی آئی ہے اس کا پہلا پارا آیا ان اللہ جستہ جی وما سلم بہوسا وما سو تھا اس آیت کے ساتھ علی کے ابراہیم خودی شیعہ مجتہد لکھتے ہیں کہتا ہے کہ خالق نے اس آیت میں علی کو مچھر کہا ہے اور نبی کو مچھر سے بھی کم مخلوق کہا ہے یہ حوالہ نہ لیے آپ کا جوتا میرا فرض آپ کی تلوار میرا فرض آپ کی گولی
کوئی میرا سینہ. ہمت کیجیے, تفکیر کیجیے کہ یہ رجسٹریشن موجود ہے یا نہیں ہے. اگر موجود ہے اور پاکستان میں موجود ہے اور تفکیر ہو رہا ہے تو آپ کو قائل ہونا پڑے گا کہ شیعہ وہ فرقہ ہے جس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا نہیں مچھر ہے معاذ اللہ, ان کے واسطے تعلیم کو مچھر لکھا اور کہا ہے, اس کے کفر میں کوئی شروع ہے, اس کو علی کے ساتھ کوئی تعلق ہے. آج کا جانے بھی سینے پہ زہر لگا کے لائے کرنے بھی کرنے کا, لیکن آپ کہتے ہیں سنما نہیں پڑتا تیری وہاں دھوکہ دے رہا ہے. اسی طرح کیا لاکھ یاری مدد سے ووٹ لگائے لیکن وہ علی کو شیر نہیں مانتا, علی کو پتھر مانتے. تو پیر کنی اس کی بنیادی کتاب ہے. علی میرے برائے کنی کو سیو نے اپنے امام کا صحابی لکھے, اور یہ علی میرے برائے کنی محمد ابن یعقوب خلیلی کا استاد ہے, جس ابن یعقوب خلیلی نے سیو کی حدیث کی کتاب اصول کافی تعلیم کی ہے, اور یہ اصول کافی وہ کتاب ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے پاس باہر میں گئی تھی, مہدی نے اس کا مطالعہ کیا تھا اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کتاب سے سب غلط لکھا تھا. آج آپ کے لیے سیا دینا کہ یہ وہ کتاب ہے جو میرے سیوں کے لیے کافی ہے. یہ کتاب لکھنے والا صاحب اصول کافی کا استاد ہے ابن ابراہیم کنی, جس نے علی کو مچھر کہا ہے اور محمد رسول اللہ کو مچھر سے کم مخلوق کہا ہے. اور یہ تفسیر کنی موجود ہے, تفسیر کنی عربی زبان کی کتاب ہے, اور پاکستان میں اب کوئی بڑے بڑے تعداد میں آ چکی ہے. آپ کا جہاں دل چاہے آپ پاکستان کے بڑے بڑے کتب خانوں سے خرید کے پہلا پارا نکال کر اس کو پڑھے لکھے لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس لیے موجود ہے یا نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد یا ملک کے خلاف مواد نہ اٹھائے, سنیت مظلوم ہے یا نہیں ہے, آپ گرام پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے یا نہیں ڈھا رہا ہے, ان کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں نہیں دی جا رہی ہیں, پاکستان کے اوپر بتا جا رہا ہے یا نہیں بتا جا رہا ہے, آپ کا بتا جا رہا ہے سمجھ رہے. اگر میں ان باتوں میں لگا رہا کفریات کو لے کر آئے اور مختصر کرتا ہوں, میں آپ کے کیے سے کیا قرآن کو نہیں مانتا, ہمارے پاس ہی رہی شیعہ مجھ سے مقبول دیل بھی قرآن کا ترجمہ لکھتے آج سے 80 سال سے لکھتے, اس ترجمے کی تصدیق اور تعریف کی ہے 11 مجتہدوں نے کہ یہ بڑا عمدہ ترجمہ ہے. اس کے 12 سارے میں مقبول حسین دیل بھی لکھتے یہ قرآن شراب بہت بڑا تھا کی خاص سے لکھا گیا ہے, اصل قرآن نہیں ہے, اصل قرآن امام مہدی کے پاس ہے, جب وہ بات سے باہر آئیں گے اصل قرآن لائیں گے, ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں, جب تک امام نہ آئے جب تک امام اصل قرآن نہ لائے ہم اس وقت تک کسی غلط قرآن کو پڑھتے رہیں گے. اب بتائیں جو قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتا, اس کو اعتراضیوں کی کتاب مانتے, اس کو غلط کتاب کہتے, اگر وہ اب بھی مسلمان ہے تو آپ اپنا احساس کون ہوا اس کے 12 سال میں یہ عبارت نہ ملے, اس کی 11 مجتہدوں نے تصدیق نہ کی ہو, 80 برس گزر گئے آج تک سیوں نے اس کا رد نہیں کیا. اگر یہ تمام حقائق اپنی جگہ صحیح ہے تو مجھے حق پہنچ جائے کہ میں حکومت سے مطالبہ کروں کہ سیوں کا کورس کے سپریم کورٹ میں اگر بڑی خان سے ریفرنس لا سکتے ہو کہ وہ ملک کا خطار ہے یا نہیں, راجدھانیت کا ریفرنس اسمبلی میں لایا جا سکتے تو سیت کا بھی لایا آنا چاہیے یا نہیں, کہتے ہیں کہ یہ کون ہے, ان کی بنیاد کس جگہ ہے, یہ ملک میں کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کئی بات سمجھ رہے ہیں, آپ کی آپ قرآن کو مانتے ہیں نہیں, آپ کو یقین آیا دیکھ کے رہے حوالے دیے, آپ ٹیپ کے دوبارہ سن کے کتابوں کے نام لکھیں تحقیق کریں, حوالہ نہ بھی لینا بھی مرا ٹھیک ہے. آخری بات لیکن آپ کی بات کہہ رہے تھے پہلے آپ کی غیرت کو لڑکاتے ہیں, آپ کی توجہ مضبوط کراتے ہیں اور خالق سے بار بار معافی مانگتے ہیں لڑکتی ہوئی زبان کے ساتھ, لڑکتے ہوئے جسم کے ساتھ, دل نہیں چاہتا کہ میں اس غریب عبارت کو نظر کروں, لیکن وہی اصول سے میں نے پہلے رکھ دیا کہ کافر کے کفریات ہے کس لیے بیان کر دیے جاتے ہیں کہ پتلے پن کے غریب نظریات سے بچ سکے محفوظ رہ سکے, اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس غریب عبارت کو پیش کرنا چاہتا ہوں, ورنہ دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو بیان کرتا. یہ بھی کتاب ہے جلال العلوم, اس کتاب کا مصنف بھی باقر مدد کی ہے,
فارسی اور اردو ہر دو زبانوں میں پاکستان میں مل رہی ہے, چھپ رہی ہے. فارسی کی چھپی ہوئی عبارت سے آ کے تقسیم ہو رہی ہے, اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے جو میں پڑھنا چاہوں گا. اور اسی فارسی کتاب کا اردو ترجمہ پاکستان میں پروفیسر بھیل کی سی آئی اے کی ہے, وہ پاکستان میں مل رہا ہے, اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور اب سے کہوں گا کہ آپ اپنی مانی غیر کو سامنے رکھ کے ان کپڑے کپڑے عبارت کو سننے کے بعد اس دلچسپ کو پھر بھی اگر آپ شک کرتے ہیں تو مجھے آپ کے ایمان میں شک پیدا ہو جائے. وہ جو ہے کافر مجد کی اپنی ایک ملول اور بدنامے زمانہ کتاب جلال العلوم میں لکھتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا کی شادی علی سے ہوئی, شادی کی پہلی بات تھی تو جو ہے اللہ بار بار زبان لڑکتی ہے, لیکن کیا کروں میری قوم اس کافر ٹولے کے کپڑیا بیس سے واپس نہیں, میری حکومت مجھے فرقہ واریت کا سامنا دے کے میری سرگرمی روکنا چاہتی ہے, میرا سیاسی لیڈر میری اس دینی سرگرمی کو فرقہ واریت کے سرگرم کرنا چاہتا ہے. میں اس لیے مجبور ہوا کہ میں اپنی قوم پر حقائق سے آگاہ کروں اور سوئی میری قوم کو جگاؤں, اپنے خطیب کو لڑکاؤں, اپنے نوجوان کو لڑکاؤں, سنی قوم کو اظہار کروں, اس کو بیعت دلاؤں. اگر یہ مقاصد مد نظر نہ ہو جائے میں خلیج کی عبارت کو کبھی نقل نہ کرتا. اس خطیفہ کے لیے جس کے استقبال کے لیے نبوت کھڑی ہو جائے, اس خطیفہ کے متعلقہ عبارت جس نے حسن حسین کو جنم دیا, اس خطیفہ کے متعلقہ عبارت جس نے سکی بیس کی علی کے گھر سدھارا نہ چھوڑا, وہ خطیفہ جس کو پیغمبر خاتون جنت کہے, میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ خلیج عبارت اس خطیفہ کے متعلقہ ہو بیان کروں, لیکن آپ کو کافر گروہ کے کپڑیا کا احتیاط کرنے کی غرض سے میں اس کو پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر مجد کی بڑی بڑی غریب زبان کے ساتھ, غریب قلم کے ساتھ, غریب سیائی اور غریب ہاتھوں کے ساتھ لکھتے اور اسے خوف خدا نہیں آیا, اس کا ہاتھ نہیں ٹوٹا, اس کے قلم نہیں ٹوٹے, زمین نہیں جلتی, معلوم نہیں اس نے کون سی خالق کی حکمت کی. لکھتا کیا ہے, کہتا ہے کہ جب شادی کی پہلی بات نبی نے فاطمہ زہرا کو کہا, میں تجھے علی کے پاس اکثر کر رہا ہوں لیکن جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہیں کرنا. کون سا وہ بات ہے جو اپنی بیٹی کو پہلی رات یہ کہے, کون سا بات آپ باپ کی غیرت سوارا نہیں کرتی, چھ چار سے خاتم علم سکھا ہوں. آگے لکھتے ہیں ملول, کہتا ہے کہ سارا رخصت ہو گئی, پھر خاتم علم سکھا تشریف لے علی کے گھر, علی کو پکڑا, سارا کو پکڑا, دونوں کے پاؤں پکڑ کے بھی سر میں دراؤ کیے. کیوں نہ گیا اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کمر پہ چوتے ماروں, جس نے میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کی بیٹی کی یہ حتق اور توہین کی ہے. سب سواب ہے جو پہلی بار یہ اتنی سر انجام دیتا پھر رہا ہو, لیکن ایک سواب کے حصے نے, اتنے سواب کے غریب نسل نے, اس رئیس کے اجٹ نے, اس منافق بے ایمان نے, ملت اسلامیہ کے خطار نے حیا کو بارہ سال رکھتے ہوئے میرے پیغمبر پہ بھی وہ لگایا, سیدنا سارا پہ بھی وہ لگایا. یہ عبارت تھی اگر جلال علون نے نہ لے میری سزا پھانسی ہے, اگر مل جائے تمہیں یقین کر لینا چاہیے. سیا کو پھر کہے جو قرآن نہیں مانتا, سیا کو پھر کہے جو خاتم الانبیاء کو نہیں مانتا, سیا کو پھر کہے جو پیغمبر کی بیٹیوں کو نہیں مانتا, سیا کو پھر کہے جو نبی کے صحابہ کو نہیں مانتا, سیا کو پھر کہے جو علی کی توہین کرتے انہیں مچھر کہتے, سیا کو پھر کہے جو قرآن کو شرافتوں کی کتاب کہتے, سیا کو پھر کہے جو فاطمہ زہرا کی توہین اور غصہ کی کرتے, سیا کو پھر کہے جو انگریز کا لگایا ہوا فوج ہے وہ سلطنت اسلام کا نہیں چاہتا. پوری فکری کا خلاصہ ہے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے دعا کر دینا, نہ تو کرے تو میں دوبارہ سمجھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن ایک بات دس وقت کروں گا کہ میں یہ ساری تقریب سے فرقہ واریت کی چھاپ لگا کے اپنی آپ پر برباد نہ کر حقائق کی دنیا میں اتر کے میری بات کی تصدیق کر. تقریب میری نکال ہو گئی, جہاں کوئی ایمان نکالے ہوں ان میں رکھتی رائے مشتہروں کو لڑکا رہا ہے, وہ چوک پہ کھڑے ہو کے میری تقریب سے یاد کرے, اگر چوک پہ نہیں آتے عدالت میں آتے میری اس تقریب کو چیلنج کر دے. میں کتاب سے ایک ایک حوالہ پیش نہ کروں, حکومت مجھے ہر پتا کے ڈالے, اور اگر میں یہ ثابت کر دوں تو پھر چیزوں کے دکھ کا فیصلہ حکومت کو کر لینا چاہتے. زندگی کا علم نہیں,
آپ کے مرکزی شہر میں آیا ہوں، مرکزی دار حکومت میں آیا ہوں، تمہارا شہر نہ آ سکوں. میں نے مختصر حجت پوری کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کا خطا پہنچ جائیں. اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. میرے مقدری نے جب تک کہیں تاریخ کو گزار سلیمان مجھے بات کرنے کا موقع دیا، آپ کا شکر گزار سے کہہ رہی ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ رات کے ایک بجے تک میری معروضات کو سماعت فرمایا. اور کسی طرح انٹیلیجنٹ رپورٹر کا گزار ہوگا کہ وہ میرے مطالبات پر بھی حکومت تک پہنچائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو امن کی بکری سکتے بیٹیوں کی بکری کی حایت فرمائے. اور جن دوستوں نے انتظام کیا ان کی اچھی حیرت کو فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما